يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ ما شاء الله بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الحمد للہ ریڈی فار دا نیو کلاس ریڈی فار دا نیو لیسن Yes, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. اللہ کا بہت احسان ہے, کل شکر اس کا, اس ذات کا کہ جس نے ہمیں ایک اور دن دیا, ہمیں دوبارہ زندگی دی, ہماری روح کو دوبارہ لوٹا دیا کہ ہم دوبارہ کچھ اور کام کر سکیں. یہ جو بھی لمحات ہمیں ملتے ہیں یہ ہمارے اوپر ایکچولی ہماری جو جان ہے وہ رہن رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب اس کو ہم چاہیں تو اچھے کام کر کے چھڑا لیں یا برے کام کر کے اس کو اور پھنسا لیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے ہمیں یہ زندگی دی اسی سے توفیق بھی مانگیں گے کہ اس زندگی کو, ان لمحات کو بہترین کاموں میں صرف کر سکیں. ٹھیک, آمین, اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. ریڈی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ماريا عمر, أنيلا عمر, إفت فاطمة, شاهين مقصود, هاجر آصف, أمت الفرحين, إشت سلطانة, حريم إقبال, نجم رشيد, أبير ياقوب, ساجد فروين, محنور عرفان, مريم بي بي, سميرا جيوا, شراز أفغان, أطيبة إجاز, آلية شروف, فيروزة, سناء الله, سنوبر مسعود, فريحة إقبال, إن فاطمة خطيب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ یا رب تو ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انشاءاللہ اپنی مسنون دعا کی طرف چلتے. ٹھیک ہے, آج کی دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت, ایکچولی دعاؤں کا مجموعہ ہے اس ایک دعا میں. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ریڈی آج کی خوبصورت مسنون دعا کے لیے؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین, اللہم آمین. اللہم, اے اللہ, الف, یہ ورڈ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں الفت سے. ٹھیک ہے, الف, الفت ڈال دے, محبت ڈال دے, بین قلوبنا, ہمارے دلوں کے درمیان, واصلح, اور اصلاح فرما دے, ذات بیننا, ہمارے آپس کے معاملات میں, واہدنا, اور ہمیں راستہ دکھا, ہمیں ہدایت دے, کس چیز کی؟ سبل السلام, سلامتی کے راستے کی, ونجنا, اور ہمیں نجات دے اور بچا ہمیں, من الظلمات, اندھیروں سے, الى النور, روشنی کی طرف, وجنبنا, اور بچا ہمیں, الفواحش, بری باتوں سے, بے حیائی کے کاموں سے, ما ظہر منہا, خواہ وہ اس کے ظاہر میں سے ہو, ہمیں اس کا ظاہری طور پہ کچھ نظر آ رہا ہو, وما بطن, یا کچھ چھپا ہوا, ظاہر اور باطن ہر قسم کی فواہش سے ہمیں بچا, وبارک لنا, اور برکت دے ہمارے لیے, فی اسماعنا, ہماری سماعتوں میں, ہمارے سننے کی پاورز میں, وابصارنا, اور ہماری بصارتوں میں، ہمارے دیکھنے کی صلاحیتوں میں، ہماری دیکھنے کی قوتوں میں، وقلوبنا اور ہمارے دلوں میں، وازواجنا اور ہمارے زوج میں، ہمارے جوڑوں میں، ہمارے پیئرز، ہمارے سپاؤسز میں، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہی تو توبہ کو قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آلدو بڑی سمپل سی دعا ہے، یس بیوٹیفل دعا ہے الحمدللہ، اور اس طرح ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کے بھی ہمیں اس میں سمجھ آ جاتا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ ہم اس پر بارہا بات کر چکے ہیں کہ الفت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ یہ محبت کسی کے دل میں آ جانا، کسی کی یا کسی سے محبت کرنا ہمارے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر چاہیں بھی نہ تو کسی سے نہ محبت کر سکتے ہیں اور نہ اپنی محبت کسی اور کے دل میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہماری محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دے اور دوسروں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ آپ ایک لمحے میں کسی کو دیکھتے ہیں اور بس اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اتنی منموہنی صورت۔ میں حسین صورت کی بات نہیں کر رہی، منموہنی صورت۔ اب وہ بھی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالنا چاہے تو وہ آپ کو بہت حسین لگنے لگتا ہے، کیونکہ بہت بہت خوبصورت حسینائیں، حسین چہرے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر حسین چہرہ آپ کے دل میں نہیں اترتا۔ لیکن یہ کہ اس کی محبت کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈال دے یا آپ کی محبت دوسروں کے دل میں ڈال دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اگر آپ سب کو یاد ہو ہم نے سورۃ الانفال کی بالکل شروع کی آیت میں پڑھا تھا کہ جب صحابہ کرام نے غنیمتوں کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، آپس کے معاملات کی درستگی کرو۔ سو ہم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہتے کہ وہ اصلح ذات بیننا، کہ ہمارے درمیان اصلاح کر دے، ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ وہدنا سبل السلام، اور ہمیں ہدایت دے سلامتی کے راستے کی طرف۔ لوگ بہت بہت راستوں کی طرف بلاتے ہیں، ایون شیطان ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول کے رکھ دیتا ہے اور اس کو خوبصورت بھی بنا کے دکھا دیتا ہے، لیکن ہم ان سب راستوں سے ہٹ کے دعا کس چیز کی کرتے ہیں کہ اے رب تو ہمیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دے۔ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ، اور نجات دے ہمیں ظلمات سے، ہر قسم کے ظلمات، جتنے توحید سے ہٹ کے راستے ہیں وہ سب ظلمات ہیں، تو ان سب سے ہمیں بچا لے۔ اور کس طرف ہمیں ہدایت دے؟ الی النور، نور روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، ہر قسم کے اندھیروں سے بچا کے ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف راستہ دکھا۔ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا، ہر قسم کی بے حیائی، بری چیزوں سے بچا، خواہ اس کو ظاہر میں وہ بری لگتی ہو یا باطن میں، اس کی ہر چیز ہمیں پھر بری لگے اور ہمارا دل اس طرف سے پلٹ جائے، ہمیں بچا لے ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے۔ وبارک لنا، اور برکت دے ہمارے لیے، کس کس چیز میں؟ فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے دل، ہمارے جوڑوں، ہمارے زوج، ہمارے شوہروں، ہمارے بیویوں، ہماری اولاد، جو جو تو نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو کچھ رزق ہمیں دیا ہے، جو جو حصیات تو نے ہمیں دی ہیں، ان سب میں تو ہمیں برکت بھی عطا فرما. وتب علینا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. کیوں؟ کیونکہ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی تو توبہ کو قبول کرنے والا اور بے شک بہت مہربان ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے. ہمارے گناہوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بالکل ڈوب جاتے ہیں، ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اتنی وسیع ہے کہ ہمیں اپنے گناہ بہت تھوڑے لگتے ہیں. تو تیری رحمت کے عوض ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. یا رب تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. آمین، اللہم آمین. الحمدللہ، یہ تھی ہماری خوبصورت سی مسنون دعا. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور اب ہمارا کتاب الزکاۃ کا سیشن کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے نفلی صدقات کا چیپٹر شروع کیا تھا، رائٹ؟ اور اس میں ہم صدقات کے فوائد دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میرے پاس پیج 83 آئی تھنک، کچھ بکس میں پیج 85 ہے، تو پلیز آپ چیک کر لیجئے. ہم مسئلہ 127 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے مسائل کتاب میں سے اگلا ٹاپک کریں گے، نفلی صدقہ. اگلا بہت ہی خوبصورت فائدہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا اذن وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر آپ عربی کو دیکھیں نا، ما نقصت صدقۃ من مال، تو اس کا مطلب کہ نہیں کم کرتا صدقہ مال کو. تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں تین چیزیں، اور اس کے اوپر آتا ہے ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر یہ بات کہی تھی. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہ باتیں اگر سچ ہے، اللہ کے نبی نے کہا، یہ باتیں اللہ کے نبی نے کہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے، تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرتے وقت ہچکچانا نہیں چاہیے. عموماً دیکھیے جب ہم دینے لگتے ہیں نا، تو ہمارا ہاتھ کی رکتا ہے، فگر کم ہو جائے گا. یعنی اگر 99 کا چکر تھا تو پھر وہ پیسے کم ہو جائیں گے، نوٹ ٹوٹ گیا تو خرچ ہو جائے گا. کوئی چیز ہے، کوئی کپڑا ہے تو کم ہو گیا، تو پھر ضرورت پڑ گئی تو خود کیا لیں گے. اور ہمارا یہ نہیں مسئلہ ہوتا کہ خود کیا لیں گے، یعنی کہ ہوتا نہیں، اس کا میچنگ نہیں لے گا، پھر وہ میچنگ دے دیا تو پھر ہم کبھی اس طرح کا جوڑا پہنیں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. آپ غیر میچنگ سویٹر پہن لیں گے، آپ کا جوتا کوئی اور رنگ کا ہوگا، آپ کا پرس کوئی ہوگا، تو اس سے آپ کے سر میں درد ہوگا، کان میں درد ہوگا، آنکھ میں درد ہوگا. لیکن شیطان ایسے وسوسے ڈلوا دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان سوچے بھی نہ تو ہاتھ کھینچتا ہے. یعنی مجھے کسی نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس غالباً 100 کے قریب، 60 70 کے قریب سویٹرز ہیں، اور 70 80 90 کے قریب برس ہیں، اور یہ یہاں نہیں پاکستان کی بھی باتیں ہیں. اب مجھے بتائیے، آپ دکان نہیں کھول سکتے؟ ایک عام پاکستان میں جو ریڈی پہ بےچارا دکان پہ پرس بیچتا ہوگا، شاید اس کے پاس بھی 100 نہیں ہوتے ہوں گے. اور 100 سویٹروں کی ریڑھی نہیں اچھی چھوٹی سی دکان بن جاتی ہے. اور وہ 100 سویٹر پہنیں گے کتنے دیر؟ آج کیا تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ 26 جنوری ہے نا. موسٹلی آپ نے یہاں سے کب سویٹر شروع کیے تھے؟ نومبر میں کیے ہوں گے، نومبر، دسمبر، جنوری. 100 سویٹر تو ابھی آپ نے ایک ایک دفعہ، ایک دن کا ایک بھی نہیں پہنا. ایسے ہی ہے نا، پہنتے تو نہیں ہے. اور بعض دفعہ میں نے خود اپنے کانوں سے سسٹرز کی باتیں سنی ہیں، سردیاں گزر گئیں فلاں کپڑے تو پہنے ہی نہیں، پھر گرمی آ گئی فلاں سویٹر نہیں پہنا. یعنی بس ہوس ہے، ہوس ہے، ہیرس ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ چھوڑ دیں یا آپ جو لے رہے ہیں آپ ان کو برا کہیں. آپ کو کسی کے بارے میں کچھ سوچنے کا اختیار نہیں ہے، صرف سوچنا ہے تو اپنے بارے میں سوچنا ہے. بعض اب ہم اپنے گھروں میں اس طرح چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑی تو کام آئیں گی، کبھی ضرورت پڑے گی تو کام آئیں گی. اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم صرف اتنی سی وجہ سے کہ یہ چیز کبھی کام آئے گی. جیسے میں نے کسی کو دیکھا تو بہت بڑے بڑے تھال خرید رہے تھے کوئی، تو میں نے کہا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکر عید پہ گوشت کٹے گا، بانٹنا ہے تو اس وقت کام آئیں گے. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ وہ کتنی دیر رہے گا؟ ایک ہی دفعہ سال میں ہوگا نا، ایک ہی دفعہ. اور تو گھروں میں آج نہ بڑی دعوتیں اس طرح کی یا کیکے ہوتے ہیں، لوگ ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ یہ جتنے کا خرید رہے ہیں، اور وہ لے بھی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجوانا تھا انہوں نے. میں نے کہا اب اس کے اوپر اتنا خرچہ آئے گا، کرایہ جائے گا، ادھر جائے گا. پھر جہاں جائیں گی، جہاں آپ اپنے گھر میں بکول اس کے رکھیں گی، آپ کو اس کو رکھنے کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ چاہیے. یہ بھی ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ یہ پڑی رہے گی، بوجھل بھی رکھے گی، دس اینڈ دیٹ، اور آپ کی منی بھی لگی. عید آئے گی، کیا ہوگا زیادہ؟ پھر آپ بعض وقت لوگ صرف اس لیے نہیں اوپر سے اتارتے کہ اب کہاں اوپر سے انگیٹھی سے اتارے، چلو جو ہے اس میں یوز کریں. کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں، کوئی نیچے پلاسٹک بچھا لیں، کوئی چادر ڈھونڈ لیں، کیا یہ ضروری؟ لیکن صرف اور صرف شوق ہوتا ہے. شادیاں ہوتی ہیں آج بھی ہمارے ملکوں میں، دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ اب اللہ کے کرے کہ یہ ٹرینڈ ٹوٹ گیا ہو. 50-50 بستروں کے سیٹ دے دیتی ہیں مائیں بیٹیوں کو، ساری زندگی نہیں چلتے، صرف گرمی سردی میں اس کو دھوپ لگوانی پڑتی ہے. اتنے سیلاب آئے آپ ادھر دے دو، اتنے زلزلہ زد گنے، یہ بیٹی جب آئے گی تو اپنے ملک میں پھر استعمال کرے گی. اور وہ مائیں چوکیدارا کرتی رہتی ہیں ان چیزوں کا، اور وہ جدھر جاؤ ادھر سے چیزیں اٹھاؤ ادھر لے جاؤ. بھائی جب جائیں گے تو نہیں مل جائے گی. آج پرانی چیزوں کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. پہلے ماں کی شادی کا سامان بیٹیوں کو بعض دفعہ ماں باپ دے دیتے تھے، بیٹیاں بھی لے جاتی تھی اور نسل در نسل چلتا تھا وہ نانی سے لے کے. اب کون، اب تو ریئلسٹک دور ہو گئے. جب سے یہ ڈسپوزیبل چیزوں کا رواج آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ فالتو چیزوں کا رواج ہی نہیں ہے. اور بلیو می کہ یہ چیز میں نے خود اپنے ایک ایکسپیرینس سے دیکھی کہ اپنے گھر میں جتنے انسان ہوتا ہے اتنی چیز تو ضرورت پڑتی ہے نا. بعض دفعہ اس شوق میں کہ گھر میں چار لوگ آ جائیں گے تو کچھ چیزیں پاس میں، پلیٹیں ایک جیسی، چلو چار نہیں چھ کچھ تو ہوں. اب میں نے دیکھا کہ جب ایسا موقع آتا ہے نا تو اوپر والے ہی کہہ دیتے ہیں ہم لا رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی استعمال کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا موقع میرے ساتھ ہوا. اس دن سے مجھے اپنی الماری میں رکھی 6-6 پلیٹیں چبھ رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں نے تو وہ 6 اس لیے رکھی کہ ہمیں تو 6 نہیں چاہیے، تو کوئی مہمان آئیں گے تو 6 ایک طرح کی 6 کی 12 کر کے نکال دیں گے. ایسا موقع آیا ایک میرے گھر میں تو یہ دوستوں نے کہا کہ ہم اپنا لے آتے ہیں، اپنا یا اپنی لے کے استعمال کر کرا کے وہ میرے لیے چھوڑ کے یا اپنے لیے لے کے چلے گئے، میری تو نہیں استعمال ہوئی. اس دن سے آج تک میرا دماغ جتنی دفعہ الماری کھولتا ہے سوچتی ہوں برانڈ نیو پڑی ہیں، میں ان کو کیا کروں، یہ تو میرے اب کبھی کام نہیں آنی کیونکہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے. صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ زندگی ہلکی کیسے رہتی ہے. 2 گھنٹے میں اگر آپ کو کوئی کہے کہ گھر کو سمیٹیں ختم کریں تو ہم میں سے کتنے ہیں؟ 2 گھنٹے میں تو ہماری فریج نہیں سمٹتی اللہ کے حکم سے. تو زندگی آسان کریں، آسان کریں، ڈھونڈے لوگوں کو کام. اور میں نے بلیف میں دیکھا ہے جتنا دیتے ہیں اتنا زیادہ ملتا ہے. یہ حدیث تو 100% اس کی میں گواہی دے سکتی ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. لوگوں کو کبھی کوئی ایک چیز ملتی ہے، آپ کے پاس ہر وقت چیز ہوتی ہے. وجہ کیا کہ وہ آگے سے وہ کلاگ ختم ہو گیا نا. امیجن کریے گٹر یا سنک ہے، کلاگ آ جاتا ہے نا تو آپ کا پانی جمع ہونے لگتا ہے اور سنک تک پانی آ جاتا ہے. پھر آپ لکھ کے لگا دیتے ہیں آؤٹ آف آرڈر، جی یہ کام نہیں کر رہا، ختم ہو گیا، مزید پانی نہیں ڈالیں گے. آپ اس کلاک کو آگے سے ہٹائیں تو سارا دن پانی بہتا ہے. کلاک کیا ہے؟ ہمارے دل میں مال کی محبت، کپڑوں کی، برتنوں کی، خوبصورت چیزیں شوق سے آتا ہے. بازار جائیں گے خود ہی دل کرائے گا یہ پلیٹ لے لوں، یہ چمچ لے لوں، یہ گلاس لے لیا. اب وہ لا کے سجا دیا گھر میں، اب دیکھیں نہ آپ نے استعمال کرنا، نہ آپ نے کسی کو دینا، اللہ آپ کو اور دیتا ہی نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں کئی گھروں میں 10-10 سال سے خوبصورت ڈنر سیٹ لگے ہوئے. بھئی یہ کس لیے؟ یہ خاص مہمانوں کے لیے. اچھا جی، اب اس کا کیا؟ وہ خاص مہمان کب آنے؟ بچوں کے سسرال ہوں گے. ایسی ایک واقعہ ہوا ہمارے گھروں میں. اچھا جی، وہ بچوں کی شادی ہے، وہ پھر پڑے، پھر وہ جو بھی تھی ان کی کوئی بھی تھی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ اب کب نکلنا ہے؟ تم نے تو اس دن بھی نہیں نکالا. نہیں، اتنا قیمتی ہے، گولڈ پلیٹڈ ہے، اس وقت اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ گولڈ پلیٹڈ نہیں لیتے. وہ اب موقعوں پہ بھی نہیں نکلتا کیونکہ اس دن اور بہت سارے لوگ، اور ایک پلیٹ ہی بچے نے توڑ دی تو موڈ خراب ہو جانا ہے پارٹی کا. دماغ کا بوجھ ہے. آپ ادھر سے دیتے ہیں نا واللہ ہی ادھر سے اور آ جاتا ہے, ادھر سے دیتے ہیں اور آتا ہے, اور آپ ایور نیو رہتے ہیں. ہم سنبھال دیتے ہیں چیزیں لے لے کے, اب یہ استعمال کب کرنی ہے, اب پہننی کب ہے, یہ تب پہنیں گے وہ پہنیں گے, اور وہ وقت گزر جاتا ہے. اور بعد میں پھر ہماری مائیں روئیں گی, ہائے بچی کو برت نہیں نصیب ہوا. سچی بات ہے, ایسی بھی حالات ہوتے ہیں نا. تو جتنا چیز آپ کے ہاتھوں میں رہے, استعمال میں رہے, دیٹس یورس. جو آپ کی الماریوں میں, جو آپ کے لاکرز میں, وہ آپ کی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے لوگوں نے آپ کی بانٹنی ہے. اور کچھ خوش ہوں گے, کچھ روئیں گے کہ ہائے پہنے بغیر دے گئی, اور کچھ خوش ہوں گے کہ چلو سنبھال گئی, ہمارے کام آ گیا. تو دینے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر دوسری بات اس سے بھی بڑی ہے کہ معاف کر دو تو اللہ عزت بڑھاتا ہے. میں کہتی ہوں سب سے مشکل صدقہ عزت کا صدقہ ہے. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اس لیے جلتے کڑتے رہتے ہیں, اس لیے روگی رہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے کہیے, جاؤ میں نے سب کو معاف, جس نے مجھے کچھ کہا, جس نے میری بےعزتی کی, مجھے دکھ دیا, میں نے سب کو معاف کیا. پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسی عزتیں دیتا ہے. ہم دلوں میں گرجی سگے بہن بھائیوں سے, خون کے رشتوں کو نہیں معاف کرتے کیونکہ انہوں نے فلاں 10 سال پہلے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, ہمارا رشتہ چھوڑ دیا تھا, ہمارے ساتھ کاروبار میں ڈنڈی مار دی. بھائی مارو گولی, سب چھوڑ دو. اللہ سے عزت چاہتے ہو نا تو لو. اور آپ دیکھیں گے یہ جتنا آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا نا, اللہ آپ کو اپنے پاس سے عزت بھی دے گا. اور آج سے اختیار کرنے سے اللہ بلند مرتبہ دیتا ہے. یہ حدیث تو میں کہتی ہوں سلوگن ہے زندگی کا, فیورٹ حدیثوں میں سے میرے لیے. میں نے بہت گائیڈ لائن اس سے لی. زندگی میں کئی موڑ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہر بندے میں نفس ہوتا ہے, اکڑ بھی ہوتی ہے, نخرا بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, کہیں بھی یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا. پھر یہ حدیث آنکھوں کے سامنے آتی, ماں تواز حد اللہ رفعہ اللہ. جاؤ بھائی تم کیا اتنے بڑے ہو کہ تمہاری بات کا ہم غصہ کریں, تم بھی چھوٹے ہم بھی چھوٹے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ان حدیثوں پہ ہمارا عمل آ جائے. پھر اس کے بعد تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اپنی خواہشیں بہت ہیں, تندرست ہیں, کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے اڑیں گے, مزہ آئے گا. خواہشیں بہت ہیں. جوانی کی خواہشیں کب ہوتی ہیں؟ جوانی میں. ان میں صدقہ دینے سے زیادہ اجر ہے, کیونکہ جب دل ہی مر گیا, اب آپ کا دل ہی اٹھ گیا ان شادی والے کپڑوں سے, اب تو آپ نے اٹھا کے دینا ہی ہے نا کسی کو. پہن تو آپ سکتی نہیں پہنیں گی تو لوگ باتیں کریں گے, اما جی کو کیا سوجی کام والا جوڑا پہن کے آ گئی, اور وہ آپ گئی نہیں. اب آپ ایک بیٹی کو کہتی بیٹی تو بنا لینا, وہ کہتی اما میں تو نہیں پہنتی, بہو تم بنا لو. پہلے مائیں بیٹیوں کو دے دیتی تھی, بیٹیاں لے لیں گی, پھر بہویں تو ایک لمحے کے لیے نہیں لیں گی. وہ کہتے اچھا اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں, کوئی بھی نہیں لیتا. وہ کہتے آپ رکھیں آپ کے جذبے آپ کے ساتھ, ہمیں نہیں چاہیے. تو پھر خواہشیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا؟ ہاں. پھر اسی طرح صدقہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے. دونوں کی روایت پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے, تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی, اور یاد رکھو کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا کہ کہیں جان حلق میں آ جائے تو پھر کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ, حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ ہے اصل میں خوبصورت بات. میں سوچتی ہوں کہ اس کا یقین آ جائے نا تو ہم اپنی زندگی میں وہ سارے خواب پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیں جو ہم نے فیوچر کے لیے اٹھا رکھے ہیں. ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں نا, چلے ہمارے اب خواب دنیا کے نہیں رہے, دین کے رہ گئے ہیں نا خواب مسلمانوں کے. ہم اسلام کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم اسلام کے نام پہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو اپنی زندگی میں کر جاؤ. میں تو کبھی کوئی بات ایسے اپنے ہسبینڈ سے کہوں نا, اچھا یہ ایسے ہی شوق میں کوئی بندہ لاٹ میں بھی کرتا ہے کہ اچھا میں مر گئی تو یہ میری چیز فلاں کو دے دینا, ایسی جس سے مجھے پیار ہو. تو کہتے ہیں ابھی دے دو ابھی دے. میں کہتی ہوں آپ تو مجھے ابھی مار رہے ہیں. کہتے ہیں ابھی دے دو اپنے ہاتھ سے دے دو, یعنی مین کہ میرے پر ٹرسٹ نہ کرو میں دے سکوں نہ دوں, ابھی دے دو. اور آپ دیکھیں ابھی دیں گے تو ابھی تو ہاتھ میں ہے نا, کل کیا بنے ہمیں کیا پتا. بلیف میں اگر ہم صرف اپنی, میں یہ نہیں کہتی ضرورت کی چیزیں چھوڑ دیں, اپنی ساری ضروریات پوری کر کے صرف اپنے ایسٹس اور اپنی پراپرٹیز اور اپنی جیولریز کو جمع کریں نا, تو ہم اسلام کی بہاریں ہر شہر میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں بچوں کا مستقبل پیارا ہے. ساری یہ باتیں جو میں آج کر رہی ہوں نا, یہ بھی تفسیر کی باتیں ہیں, لیکن چونکہ آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو میری زبان پہ آ رہی ہیں. ہم اپنے خواب خود پورے کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے خوابوں میں رنگ کب بھرے گا جب ہم نے خود اس کے لیے کچھ نہ کچھ رنگ بنائے ہوں گے. اور میں سوچتی ہوں موت, یعنی کہنا چاہیے قبر میں ٹانگ پہنچ جاتی ہے تو انسان کے دل سے مال کی محبت نہیں جاتی. ایک ایک روپے, سو سو روپے پہ جھگڑا کرتا ہے, اور وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں جانے کا ہو اس پہ بھی جھگڑتا ہے. کبھی انسان سوچے نا تو واقعی ان الانسان لحب الخیر لشدید, سچ کا اللہ تعالیٰ نے سورت عادیات میں کہ انسان بے شک مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. کہتا نہیں ہے کوئی لیکن گرا پڑی ہوتی ہے دل میں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کو دلوائے, ان کی دعائیں لیں. ہو سکتا ہے اس دعا سے عمر لمبی ہو جائے اور ہمیں اور جینے کا موقع بھی مل جائے. پھر مسلمان سے جانور کھا جائیں وہ صدقہ ہے. آیت پڑھیں, رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسن او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چوپائے کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی, اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور کھلا صدقہ کیا ہوگا. آپ کوئی بیج بھی ڈالتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کوئی تو کھائے گا نا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانا ہوتا ہے, ہم فریجوں میں رکھتے رہتے ہیں دو تین دن, پھر بچے کھاتے نہیں ہیں دوبارہ, پھر ایک ہفتے بعد ہم فریج صاف کرتے ہیں, اب کہتے ہیں تو خراب ہوگی اس کو پھینک دو. کسی انسان کو آپ دیکھیے کہ روز کھانا بنتے ہی نا ہر گھر میں, اول تو اگر آپ خود کھا لیتے ہیں تو ایکسیلنٹ, دی ایکسیلنٹ, ضائع نہ کریں. خود نہیں کھا سکتے نا, امیجن کریں یہ کھانا کون کھاتا ہوگا, کوئی اس ٹائپ کا کھانا کس کو پسند ہے. فوراً اس کو جو بچا ہے اس کو اس کے لیے نکال لیں, اچھی طرح سے صاف کریں, اس کا ایسا گفٹ بھیج دیں. کوئی تو کھائے گا نا آپ جیسا کھانا. مسجد میں مر جاتے ہیں آپ سب کے, آپ کو بھی پتا جن کے بھی جاتے ہیں الحمدللہ, وہاں ہر وقت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی غریب کوئی مسافر ہے. آپ کھانے کا ایک پیک بنا دیں, یہ کھانا بچا ہے آپ جس کو بھی مناسب سمجھے دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. آپ کی فریج صاف, اور کسی کی دعائیں لگی, کسی کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں. اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح انسان کو انسان دوست بنا دیتی ہیں. پھر یہ پروٹوکول نہیں ہوتے, ہائے کوئی کہے گا کیا بھیجا ہے, بھی کھانا دیا آپ کو, جو خود کھائے وہی آپ کو بھیجا ہے. تو یہ نیکیاں کرنا واقعی حقیقت ہے, یعنی یہ وہ نیکیاں جو بہت ایزی ہوتی ہیں, جس کا آپ کہنا چاہیے ہماری رینج میں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کی کیئر نہیں کرتے. تو آج سے اس چیز پہ غور کریں, جو چیز فریش ہوتی ہے وہ فریش ہی ہوتی ہے. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ کھائیے آپ کو اچھی لگی, تھوڑا سا بچے نا اس کو ڈال کے اپنے کسی نیبر میں بھیج دیں, چلے بھی آپ دوست کو کہہ دیں آپ کھا لو, آپ کو مزہ ہے اس کو بھی آ جائے گا. بس ہم کہتے ہیں نہیں اب یہ تو تین چار دفعہ تو کھاؤں گی. اب تین چار دفعہ کیا کہ پہلی کھائی بہت مزہ آیا, دوسرے دن کھائی تو اتنا ٹیسٹ نہیں آیا, اور تیسرے دن بچے بولتے ہیں امی آخر ہم کب تک کھائیں گے. وہ کشش ہی ختم. جو چیز آپ کو اچھی رکھنی ہے نا اس کو تھوڑا رکھیں, دیٹس اٹ. آپ جس چیز سے اپنے گھر والوں کا دل بھی بھر دیتے ہیں نا بار بار کھلا کھلا کے, تو وہ مثال ہے آپ نے چکن بنائی بہت مزہ آیا کھا لی, سب کہ امی آپ نے بہت اچھا چکن بنایا, ہوگی ختم, اور ہے ختم ہو گیا, ہرس رہے گی نا. پھر دوبارہ جب آپ چھ مہینے بعد دو بعد جب بھی بنائیں گے خوشی سے کھائیں گے. اب وہ آدھی ٹرے کھائے گی آدھی بچ گئی, اب آدھی آپ نے اگلے دن پھر گرم کی, تیسرے دن کی. ایک بچے کا کمنٹ یاد آ گیا, کہتا ہے دعوت تو ایک ہو جاتی ہے, اس کی سزا ہم پورا ہفتہ بھگتتے ہیں. وہ روز وہی کھانے نکلتے ہیں. تو وہ کب نکلتے ہیں جب ہم پھر اس کو سمیٹتے نہیں ہیں. تو بہرحال انسان آخری پھر کوشش یہ رکھے, جی جی آخری کوشش یہ رکھے کہ پھر انسان نہیں تو جانور کے منہ میں چلا جائے, پرندے کے, چڑیا کے, کوے کے. پہلے لوگ اپنی چھتوں پہ ڈال دیتے تھے, یہاں تو چھتوں پہ بھی نہیں ڈال سکتے, وہ ٹیڑھی چھتیں, وہ نیچے گرے گا اور اجازت بھی نہیں مرحلے ہوگی. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کریں کہ کوئی کھا جائے, چونٹیاں ہی کھا جائیں, مکھیاں ہی کھا جائیں, کوئی کھا جائے, لیکن بن میں نہ پھینکے. جو میں دیکھتی ہوں لوگوں کو بن میں کھانا پھینکتے ہوئے, جب وہ آدھا کھایا لیفٹ اوور تو ایک دم دل کو ہاتھ پڑتا ہے. اور کچھ نہیں, دیکھیے کھانے والا جو بن ہے اس کو الگ رکھے, یہاں بھی ایسے ہی ہے نا, بن الگ ہے. وہاں ناروے میں نا اتنے چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں, دیکھنے میں ایسے گرین کلر کے ہوتے ہیں, لگا لیجئے جیسے ایک در جیسے لیپ ٹاپ کو اگر سیدھا باکس بنا دے اتنے, اس کے اندر گرین کلر کے لفافے لگے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں, لوگوں کے اوپر یعنی کاؤنٹرز پہ پڑے ہوتے ہیں, ایک وہ پڑا ہوتا ہے, ایک میں بلو لفافہ ہوتا ہے. بچے کو پتا ہے, دعوتیں جب ہوتی ہیں ہمارے اسکول میں بھی اس طرح کے بہت سارے باکسز ہم نے وہاں رکھے ہوتے ہیں جہاں لوگ خالی پلیٹیں رکھتے ہیں. الحمدللہ سب کو پتا ہے, پورے شہر کا پتا ہے, لوگ اپنی پلیٹ کا کھانا, جو بھی ہڈی کھانا جو بچے نا, وہ گرین لفافے والے باکس میں ڈال دیتے ہیں, اور اگر کوئی پلاسٹک ہے یا ایسے جو سیل کھولتے ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں. تو وہ کھانا پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جا کے کھاد بنتا ہے اور جانوروں کو ڈالتے ہیں. تو یہ تسلی ہوتی ہے کم از کم ہمارا کھانا گندگی پیمپر کھانا سب مکس تو نہیں ہوا نا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ایسے ہیں کہ اپنا ٹریش بیچتے بھی ہیں, وہ کیوں اتنا, میں خود سوچتی ہوتی تھی کہ یہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں گھروں میں, اتنے موٹے موٹے لفافے ہوتے ہیں رول میں, جو یہاں آپ نے دیکھا کہ ٹیل سے لیں تو آپ کو پے کر کے لینے پڑتے ہیں, اکثر دکانوں پہ کر کے لیتے ہیں نا, تو وہ گورنمنٹ فری دیتی ہے. اسٹور جب بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں نا, وہاں باہر باکسز پڑے ہوتے ہیں جتنے مرضی آپ لیں, ایک بلو کلر کے ایک گرین کلر کے. تو میں کہتی تھی ان کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں ایسا, پھر گھروں میں باکسز بڑے چھوٹے. اب مجھے اس ٹرپ میں پتا چلا کہ وہ اپنا ٹریش بیچتے ہیں, سویڈن کو جاتا ہے ٹریش ان کا, اور وہ خرید کے اس ٹریش سے اپنی کھاد بناتے ہیں. تو یہ اب ری سائیکلنگ بھی تو ایک خوبصورت چیز ہے نا. میں اس کو اس طور سے سوچتی ہوں کہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا ہے کہ ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں, عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطے کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو, تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی, اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. وہی باتیں جو ہم کر رہے تھے گھر کے کھانے کی, اس کے اوپر مزید ڈسکرپشن آ گئی. پہلی بات ہے کہ مرد کے ساتھ بگاڑ سے کیا مراد ہے, یعنی اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میری عورت بناتی اتنا زیادہ ہے کہ بعد میں پھر وہ بچتا ہے تو دوسروں کو کھلاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مرد کی کمائی کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالے کہ زیادہ اس لیے بنا لے کہ اب میں دوسروں کو دوں. اچھے ٹرمز کے ساتھ اگر مرد کو ساتھ شامل کرتی ہے تو اس کو بھی اجر ہے, پھر مرد کو بھی اجر ہے. پھر اس کے بعد خازن مثل ذلک, اور خازن یعنی خزانچی کو بھی اتنا ہی اس کا ثواب ہے. یہ کون ہے؟ یعنی جو اس کو سٹور کرنے میں کسی بھی طرح اس کو جمع کرنے میں شامل ہوتا ہے. اس سے میں خازن میں آپ اس کے کئی مختلف معنی ہو سکتے ہیں. پیسوں کا حساب رکھنے والا, مثلاً آپ چیز خریدتے, آپ کا بچہ لے کے آئے, آپ اس کو پیسے دے رہے, یعنی چھوٹا سا حصہ بھی نیکی میں آپ کا ڈلتا ہے نا تو آپ کا اجر ہے. اچھا یہ حدیثیں آج پڑھ رہی ہوں, میرے دل میں ایسے ہی پتہ نہیں صبح کیوں آ رہا تھا. میں نے رم سے پوچھا کینٹین میں کیا ہے, تو یہ میں اکثر موسٹلی پوچھتی ہوں ان سے, تو میرے دل میں آئے کہ ان سے میں کہتی ہوں کہ ایک پورا ہفتہ کینٹین میری طرف سے کرے آپ. ایسے ہی دل میں آ رہا تھا خود سے ہی, کہ دیکھتے ہیں کہ بھلا مجھے آتا ہے پکانا کہ نہیں, میں پکا سکتی ہوں کہ نہیں, بھلا لوگ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. تو یہ صدقے جو ہمارے اپنے ہاتھ کے ہیں اس کو تم خوشی سے کر سکتے ہیں نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ اجر کی نیت سے کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے, صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول حملت على فرس في سبيل الله فأداءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال یہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں لا تشتری ولا تعد فی صدقتک وإن آتاکہ بدرہم فإن العائد فی صدقتہ کالعائد فی قیئہ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا, جس کو دیا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا, یعنی اس کی خدمت نہ کی تو گھوڑا بیمار ہو گیا یا مر گیا یا کچھ بھی ہو گیا. تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو, خواہ وہ تم کو ایک درہم میں دے, کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹنے والا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ اس میں یہ حدیث جو یہاں اس کے لیے آئی ہے, یہی حدیث جو ہے تحفہ دے کر لینے کے لیے بھی آتی ہے, یہاں صدقہ دینے کے لیے آ گئی ہے. اب اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان ایک چیز اللہ کو دے دی تو بس دے دی, پھر بے نیازی ہو جائے, پھر اس کا خیال نہ کریں. سم ٹائم ہمارے دلوں میں یہ آتی ہے بات کہ جس کو ہم نے دیا اس نے اس کا کیا کیا, اس نے اس کی صحیح قیمت لگائی کہ نہیں, اس نے اس کو اونے پونے پہ تو نہیں بیچ دیا. اگر تو آپ ایک ذمہ دار ہیں, مثلا جیسے یہ سکول ہے, اب یہاں ہمارے پاس صدقے کی چیزیں آتی ہیں یا یہاں کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, تو ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ کسی کی اتنی اجر والی چیز, اتنی محبت سے دی ہوئی چیز کو ہم نے کوڑیوں کے مول تو نہیں بیچ دیا. اور ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی بات ہے, جہاں لفظ ڈونیشن آ جائے گا, صدقہ آ جائے گا, وہاں اس چیز کی ڈی ویلیو ہونا تو لازم ہے. کوئی بازار سے 50 کی چیز لا کے آپ کو ادھر ڈونیٹ کرے گا نا, تو ہم کہیں گے اچھا صدقہ باکس ہے, صدقے پہ ہے یہ, تو یہ 50 نہیں ہے تو 20 کی ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے دل سے اس کے جذبوں کی قدر نہ ہونا ہے, اپوزٹ ہونا چاہیے کہ بازار سے آج بھی آپ کو 50 کی ملتی ہے, کسی نے نئی چیز صدقے میں دی آپ اسے 55 کی یا 60 کی خریدیں تاکہ اس کے بھی اجر کو بڑھا سکے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ادھر جو اس نے سستا بیچا, اور اصل میں جو بات آپ نے منع کی ہے نا, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت عمر نے دوبارہ اس کو اپنے لیے خریدنا چاہا تھا, اور دل میں کیا تھا کہ وہ ڈی ویلی ہو گیا تو میں خرید لوں تو مجھے اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو پھر وہی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اگر آپ اس سوچ سے اس سے لے لیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو اٹ آل ڈیپینڈز اپون دی سرکمسٹانسز, حالات اور واقعات کو دیکھا جائے گا. اس لیے اسے آپ کو ایک بات خاص نہیں کر سکتے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد فوراً ذہنوں میں کئی سوال اٹھیں گے. مثلا جیسے ہم نے ناروے میں چیزیں جمع کی تو بہت ساری سسٹرز نے گولڈ دیا تھا اپنا, ایک ایسی سسٹر تھی وہ بند کا بند اپنا پورا تھیلا لے آئی تھی, جس میں جب چیزیں نکلی تو ہم خود حیران تھے کہ اس نے کھول کے دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا. جب چیزیں نکلی سب ہوا تو اس میں ایک چیز ایسی تھی کہ جو ان کے ہسبینڈ نے ان کو دی ہوئی تھی, پتہ نہیں ڈائمنڈ تھی, رنگ تھا, کیا تھا. بعد میں گھروں میں آپ کو ہوتا کہ ہوتا ہے, ان لاز بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, کچھ اس قسم کے حالات تھے. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو لے لیں, تو انہوں نے دوبارہ وہ خرید لی اس سوچ کے ساتھ کہ چلے اور مطلب میاں کو بھی برا نہ لگے. تو حالات دیکھے جائیں گے, واقعات دیکھے جائیں گے, اور اس میں اگر آپ ایک دفعہ کوئی گولڈ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بعد میں خرید لیتے ہیں تو یہ اس رنگ میں نہیں ہے. یعنی یہاں تھوڑا سا ذاتی فائدہ لگ رہا تھا کہ سستا بچ رہے. تو بہرحال اس ایک حدیث پہ ہم پورا مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکتے, لیکن بہرحال حدیث یہ موجود ہے. میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت افینفوها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لی مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. اسے ترمذی میں روایت کیا. کتنا بڑا دل تھا بیٹے کا، پورا باغ ہی ماں کے نام پہ دے دیا. اب ماں کے نام پہ باغ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پھل ہر سال اترے گا تو ماں کے لیے آن گوئنگ صدقہ جاریہ ہوگا. اور اسی طرح سے بالکل وہی یاد آ گئی بات مجھے حضرت عثمان کے کنویں کی، جو مدینہ کے قریب ہے. ہم لوگ جب پچھلے سال عمرے کے ٹرپ کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے اس کنویں کو جا کے دیکھا تھا، اور وہاں وہ باغ موجود ہے کہ جو اس دور میں حضرت عثمان نے ڈونیٹ کیا تھا. میرے پاس ایک اس کا ڈاکیومنٹ موجود ہے، انشاءاللہ شیئر کروں گی جب بھی موقع آئے گا ساتھیوں کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کے نام سے تب سے لے کر آج تک اس باغ کا سب مال خرچہ جو وہ جا رہا ہے، اور وہ اس وقت خانہ کعبہ کی جو رینوویشنز ہوتی ہیں اور جو وہاں کے ایکسپنسز ہیں اس میں جاتا ہے. تو کیا وہ نیکیاں ہوں گی؟ اس دن تو کھڑے ہو کے ہم نے سب نے اتنی نیتیں کی، نمبرز لیے، جو ہمارے سرکاری صاحب تھے ہم نے ان سے بھی، جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور پھر بعد میں میں نے خود بھی پڑھا واقعے کو، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ کوئی یہاں کانٹیکٹ نمبر ہو، ہم حرم کی رینوویشن میں لگانا چاہتے ہیں. انسان ہے نا، ہمیشہ اپنا لالچ چاہتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا صدقہ وہ لوگ نہیں لیتے. ایک تو یہ بھی ڈر ہے نا، پتا نہیں کون کیا دے دے گا، قسمت سے لگتا ہے ایسی جگہوں پہ. تو لیکن وہ کب سے عثمان کا دور، آج کا دور دیکھیے، اس کی ساری چیریٹی اس میں جاری. تو اس لحاظ سے جو فصل ایسی ہو جو ہر سال ہو گئی، یعنی آن گوئنگ مثال ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں الحمدللہ. آج تو ہمارے اپنے ایکسپیرینسز میں بھی یہ چیزیں ہیں سکول کے ساتھ، لیکن دور سے دیکھیں تو گھر ہے کسی کا اور انہوں نے اس گھر کو کرائے پہ چڑھا کے اس کو وقف فیس بھی للہ کر دی ہے. اسی طرح ہمارے خود اپنے نانا کی دکانیں ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی تھی، مسجد کے ساتھ نیچے دکانیں بنائی. آج تک یہ مجھے چند ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے پتہ چلا کہ ان کو فوت ہوئے بھی آج 15-16 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ دکانوں سے کرایہ آتا ہے وہی اس مسجد کا خرچہ جاتا ہے. اور جو بھائی ایک ماموں کا بیٹا یہ بات بتا رہا تھا تو اس نے بتایا کہ آج تک اس مسجد میں ہم لوگوں نے لوگوں سے ڈونیشن نہیں لی، کیونکہ دادا ابو کی خواہش تھی کہ اس مسجد کا خرچہ میں نہیں چلانا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں وہ دکانیں نہ بنی ہوتی، کرایے پہ نہ چڑھی ہوتی، اس کا خرچہ نہ آتا، تو ہو سکتا ہے بعد میں بیٹے اس طرح نہ دے پاتے، بیٹوں پوتوں کے ہاتھ میں چیز جاتی. تو وہ مشہوری مسجد اس نام سے ہے، الحمدللہ وہاں دن بدن ایکسپینشن ہی ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی نیکی ضرور کرے انسان اپنے ہاتھ سے کر کے کہ میرے بعد قبر میں اس کا مجھے جو ہے وہ حصہ ملتا رہے. فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقہ کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے. یعنی فقیر آدمی ہے خود، غنی آدمی یعنی امیر ہے جو، یا آل ہاشم. آل ہاشم آپ کو ہوتا ہے نا، جو لوگ خود کو آج کل سید کہتے ہیں، اگر ریئل میں وہ سید ہیں تو ان کو صدقہ نہیں جاتا. لیکن اگر ایک غریب آدمی آپ کی ماسی ہے، اس کو کسی نے زکات سے کوئی پیسے دیے، اس نے اس سے کھانا خریدا، اب آپ اس ماسی کے گھر چلے گئے تو اس نے وہ کھانا آپ کے سامنے رکھا تو آپ کھا سکتی ہیں، کیونکہ آپ وہ اس کی مالک ہے. یہ اس سے مراد ہے. روایت دیکھتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلحم قال ما ھذا قالوا شیء تصدق به على بریرۃ فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے، کہا گیا بریرہ یعنی آزاد کردہ لانڈی پر کسی نے صدقہ کیا. آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا. آپ کہتا ہے کہ بریرہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لانڈی تھی، تو ان کی یہ بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ کوئی غریب عورت ہے، اس کو کوئی کسی بھی پیسے سے دیتا ہے تو شک نہ کریں. بس وہ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے کہ لوگ ان کو زکات سے بھی کچھ دے سکتے ہیں. اب اگر وہ آپ کو کوئی گفٹ دیں تو آپ پوچھنے لگ دیں یہ کہاں سے آیا، یہ زکات کا نہیں. دیٹس اٹ، جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تب وہ اس کا ہو گیا، وہ زکات کا نہیں رہا. احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يكلمهم اللہ عز وجل یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المنان بما آتا والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ انتہائی ناراضگی کی. ایک ہوتا ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے، یہ کیا، یہ کر لو، یہ اچھا. ہمیں بعض دفعہ یہ برا لگتا ہے، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں. پھر ایک وہ وقت آتا ہے اگلا کہتا ہے میری پلا سے، میں نے تم سے اب پوچھنا بھی نہیں، میں نے اس پہ بات بھی نہیں کرنی، میں نے تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں. تو یہ شدت کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب اور غصے سے بچا کے رکھے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون ہے وہ؟ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ کرے. نمبر ایک، دے کر احسان جتلانے والا، تہ بند لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا. دے کر احسان جتلانا وہی ہے کہ پہلے ہم ماسیوں کو دے دیتے ہیں، پھر ان کو سناتے ہیں سلواتے ہیں. پھر اسی طرح سے تہ بند لٹکانے والا یعنی مرد ہے اور اپنی آزار کو ٹخنوں سے نیچے کرے، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا. ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. دیکھیے یہ ہے سب سے آسان صدقہ، کل معروف ان صدقہ. حدیث کیا ہے؟ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی تسکین کے قابل حدیث ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے، سچے نہیں ہوتا تو صدقہ نہیں کر سکتے نا، مال نہیں دے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، بڑے بڑے ڈونیشنز نہیں دے سکتے. کوئی بات نہیں، نیکیوں کے کام بڑھاتے جائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک نفلی صدقے کے بارے میں. کوئی سوال ہے آپ کے ذہنوں میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی صدقے
کے بارے میں زکات کے بارے میں ایک چیز پوچھنا تھی کہ جو ہم زکات چیریٹی میں اگر دے سکتے ہیں، جیسے کینسر ہاسپٹل ریسرچ ہے یا نظر کے ہاسپٹلس ہیں، پلس اس میں بھی پھر فرق آتا ہے کہ جیسے ایک اپنے ملک میں ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور جو یہاں پہ ہے یہاں پہ ہمارے بینیفٹ کے لیے. تو کیا اس اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا، خیرات نہیں دے سکتا، صرف زکات ہی دے سکتا ہے، وہ تو کیا ان جگہوں پہ وہ زکات دے سکتا ہے؟
جی دیکھیے کہ زکات کا جو ٹاپک گزرا ہے نا، جس میں فرض صدقات کی بانٹ ہے، آپ اگر اس آٹھ چیزوں کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں تو اس میں غیر مسلم نہیں آتا نا، یہ زکات کے مصارف جو ہے نا. اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ، آپ کا جو سوال ہے، اگر تو یہ کسی بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ بینیفٹ عمومی طور پہ اگر آپ کہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ اگر جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے. نمبر ایک کہ وہ ہمارے غریب ملکوں سے زیادہ افورڈیبل ہے، افورڈ کر سکتے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ وہاں غیر مسلم کا علاج ہوگا، تو اگر چوائس موجود ہو، اگر میں یہ آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں، باقی عمومی بات اور ہے، تو پھر اپنے ملکوں میں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ ارم جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے صدقہ دینے والا نا ایک کاروباری ہونا چاہیے، بیسٹ جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. کاروباری جو ہوتا ہے نا وہ اپنا پیسہ ایسے ہی نہیں بازار میں پھینکتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب بھی دے تو یہ سوچ کے دے. دو چیزیں صدقے کی بات ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے کی، لیکن آپ نے سوال کیا تو میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں، ایک وہ چیز ہے اور ایک وہ وقت ہے. دو چیزیں یعنی دے کیا رہے ہیں اور کن حالات میں دے رہے ہیں. اگر کسی مسجد میں ضرورت ہی اس وقت صرف سمجھیں کہ پنکھے کی ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ آ ہی نہیں رہے، گرمی ہے اور ابھی نہ دیے، ٹائم بینگ یہی ضرورت ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ پنکھا دیا دو تین سال میں خراب ہو سکتا ہے تو پھر میں نہیں دیتی. نہیں، آج دینے کی ضرورت ہے، ان کو آج اسی کی ضرورت ہے، اور آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ تک وہ نیکی پہنچ گئی، دے دیجئے. اور میرا ایمان ہے اس بات پہ، اخلاص کے ساتھ دیا ہوا مال جو نا، اگر عام پنکھا پانچ سال چلتا ہے تو آپ کا پنکھا دس بیس سال چلے گا. کبھی میں مسجدوں میں اور اداروں میں ضائع ہوتی ہوئی چیزیں دیکھتی ہوں نا، لوگوں کی چیزیں دی ہوئی، تو میرا دل کھنچ جاتا ہے. ایک تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی لائک مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ چیز ضائع ہوئی ہے، انہوں نے دینے والا نے کتنے پیار سے دی ہوگی ان کی ضائع. دوسری میں اس طرح بھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں شاید ان کی اس قابل ہی تھی کہ ضائع ہو جائے, تو اس کا نیت سے ہے. تو آپ نیت جو رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. جی ایک پہلے ایک پہ ادھر آپ میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا, ارم سے پہلے میں نے کسی اور کا دیکھا تھا. کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کر لیجیے. جی
وہی کوشچن تھا کہ جو پہلے مجھے آنسر مل گیا تھا زکات کے, جو پریشس آپ کی چیزیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے, لیکن پریشس چیزیں ہم زکات میں دے سکتے ہیں, اس کا آنسر نہیں ملا پلیز اگر بتائیں.
جی یعنی اس کا سوال یہ ہے, یہ اس سوال کو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں عموماً کہ جب زکات دینی ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی چیزوں سے دے سکتے ہیں. مثال دیتی ہوں, میں نے بھی جب کسی سے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ مثال دی تھی, کپڑے کا کام کرتا ہے ایک شخص, ٹھیک ہے, بزنس مین ہے. اب ظاہر ہے کہ کاروباری لوگوں کے پاس ہر چیز تو نہیں بکتی, کچھ چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں, بک نہیں رہی, سٹک ہو گئی ہیں, اوور سٹاکنگ ہو گئی ہے, تو کیا اینڈ آف دا ایئر زکات میں ہم اپنی وہ چیزیں دے سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ اسی قسم کا آپ کا بھی سوال ہے. تو دیکھیے اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ اس چیز کو بیچیں, جتنے کی وہ بکے وہ پیسے زکات میں دے دیں. اپنی سٹک چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ تو ایک مجبوری اپنی اگلے کے پلے ڈال دی. اسی سے ریلیونٹ شاید آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو, میں ہی کر دیتی ہوں آپ سے, وہ بھی آپ کے بہت فائدے کا ہوگا. آپ نے کسی کو ادھار دیا, آپ نے 5 لاکھ روپیہ دیا, اب آپ نے ادھار دیا کہ وہ آپ کو 1 سال میں واپس کر دیں گے, 1 سال کیا 2 سال 3 سال گزر گئے, اب کیا اس پیسے کو آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے زکات میں دے دیا, یا میں نے اس کو اس سوچ میں معاف کر دیا کہ یہ ضرورت مند ہے تو زکات میں دے دیں؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ سوال ہے کہ وہ ہے اتنا غریب کہ دے نہیں پا رہا یا دینا نہیں چاہتا یا سو آن جو بھی ہے, تو اس میں تو ہم نے اپنی مجبوری اس کو دی, وہ تو ہم دے چکے تھے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہ اس کو دے دیا, وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, تو گویا کہ ایسا ہوا کہ پھر تو ہم سارے آپ لوگ, میں تو نہیں جانتے لیکن جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے ایسے لاکھوں کے مال سٹک ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کنسائنمنٹ پھنسی ہوتی ہیں, مال بھیجا باہر پیسے نہیں آئے, تو وہ تو ہر سال دماغ میں یہی کہتے ہیں اچھا وہ جو میرا نقصان ادھر ہوا تھا وہ میں نے اللہ کو دے دیا. گویا کہ بڑے کھلے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ تو اپنا نقصان اللہ کو دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کو آپ لوگ بیچ کے دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کی ریسیل ویلیو ہونی چاہیے.
میرا تھوڑا سا کیونکہ میں نے دیا تھا, مجھے کنفیوژن ہے, میں یہاں آ رہی تھی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, لیکن میں نے ویلیو لگوا دی تھی اور جو اس ویلیو کے مطلب جتنا اپروکسیمیٹ تھا الحمدللہ تھوڑا سا پلس میں ہی تھا, تو میں نے اس طرح کیا. تو پھر اس لحاظ سے
تو پھر آپ پتہ کر لینا کہ جن کو آپ نے دی تھی وہ انہوں نے اس کو بیچ کے اتنے پیسے کا وہ بک گیا.
ضرورت تھی وہ چیز
نہیں, وہ چیز جو آپ نے بیچی دے دی ان کو فری دے دی تھی, لیکن وہ گھر کے استعمال کی چیزوں کی بات آپ کریں, ٹھیک ہے. اگر ان کو یعنی انہوں نے آپ سے خریدا نہیں لیکن آپ نے ان کو دیا اور اپنی زکات میں سے سوچا, لیکن آپ یہ میک شیور کریں کہ اگر واقعی وہ اتنے کا ایک ہوتا ہے بکنا گھر کی چیز, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, مثال ہے واشنگ مشین ہے, استری ہے, کچھ بھی ہے, جو چیزیں ہم بیچیں تو بک جاتی ہیں. میرے گھر میں آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں وہ بک سکتی ہیں, لیکن کوشچن یہ کہ کل اگر ہم بیچنا چاہیں تو کوئی خریدار موجود ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. وہ خود لے رہے تھے؟
نہیں, وہ نہیں, جس سٹور میں میں دے رہی تھی وہ اتنے کا.
اوکے پھر ٹھیک ہے, اگر وہی بات ہے نا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں اس کا مال کی صورت میں آ رہی تھی تو اس کو دینے کی بجائے آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو اٹس اوکے. جی آپ نشیل. دیکھیے آپ کے اس سوال کا جواب تو میں حدیث ہی سے دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماں بیٹیاں آئی تھیں تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے موٹے کنگن ہوتے تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جب سے لیے ہیں تم نے اس کی زکات دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اس کی جگہ کل آ کے کنگن پہنائے جائے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر اس کی پچھلی پوری زکات دو. تو اس نے کہا کہ میں اب کہاں حساب کروں, اس نے کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دیے کہ میں اللہ کے اس کے رسول کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجیے جتنے سال گزر گئے ہیں جتنی بھی تھی اس کی زکات دے دیجیے, اور انشاءاللہ آپ دیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کو اس سے زیادہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ پیچھے سے.
گھر کے جو کپڑے جو ہم نہیں پہنتے ہوتے بچوں اچھی حالت پہ ہوتے ہیں, جو ہم چیریٹی شاپ پہ دے دیتے ہیں, کیا وہ صدقہ پہ جاتے ہیں؟
جی چیریٹی شاپس ادھر ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے لے کے پھر وہ آگے سے بیچتے ہیں غالباً. دیکھیے کل معروف ان صدقہ ہے, اس وقت کوشچن یہ کہ کہاں زیادہ بہتر ہے. اگر آپ یہاں کی کسی چیریٹی شاپ میں دیتے ہیں جو 2-2, 4-4 pounds کا پھر بیچتے ہوں گے نا, آپ اس کی جگہ وہ پھر جیسے کسی مسلمان ملک میں جیسے بھی ذکر ہوا سٹک ہوئے میں کوئی کہیں جنگ لگی ہوئی ہے سردی, وہاں بھیج دیں, میری نظر میں وہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ نے تو چیریٹی کرنی ہے. تو آپ ادھر کی لوکل تنظیمیں وہ تو بےچارے صرف ایک قسم کا کلیئرنس چاہتے ہیں نا, ادھر لوگوں کو سنا تو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایک جگہ جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا سردی سے مر رہے ہیں پھر وہاں دینا میری نظر میں افضل ہے. لیکن یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ادھر دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. اور جتنی تکلیف ہوتی ہے, مثال ہے یہاں ایک فون کرتے ہیں اسلام علیکم آ کے لے جاؤ, وہ لے گئے جان چھٹی. ایک یہ کہ آپ گاڑی بھر کے جاتے ہیں اس لندن میں کوئی کنٹینر جا رہا ہے وہاں دے رہے ہیں, تو یہاں دینے کا اجر کام ہے کہ بس آپ نے آپ کی گیٹ ریڈ ہو گئی. ادھر جانے کی ایفرٹ, آپ کا ٹریولنگ, آپ کا وہاں جا کے کانٹیکٹ کرنا, رائٹ پرسن کو دینا, یہ انشاءاللہ آپ کی اسٹرگل, اس کا اجر زیادہ ہوگا. جی رہا جی وہی بات ہے نا, تو جب تقابل آ جائے تو پھر مسلم کو فائدہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے
جی جی جی. ریلیونٹ ہی اس سے کوئسچن تھا, جیسے اب کپڑے تھے کافی سارے اور بلینکٹ تھے, جیسے اگر میں نے کہیں پہ بھیجے ہیں, میں نے یہاں پہ چیریٹیز کو نہیں دیے, جیسے ابھی رہا نے بھی کہا حالات پتہ ہیں سارے, تو میں نے وہ جو بھیجے اس کے اوپر جو میرے ایکسپینسز ہیں, جیسے 100 pound میرا لگا یا 150 pound لگا, تو کیا میں اس کو زکات کے اندر لا سکتی ہوں یا وہ صدقے میں ہی نکلے گا؟
دیکھیں کہ وہ چیز جب اس کے ہاتھ میں پہنچی نا, تو اس چیز کی جو ویلیو تھی اس کو تو وہ ملی نا, اس تک پہنچانے میں تو آپ کا خرچہ تھا. اس کو صدقے میں کر لیں, اس کو زکات میں کر دیں, یعنی جو چیز کی اصل ویلیو تھی نا وہ اس کے اوپر ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ مثال ہے, آپ اس کی بات سے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے پاکستان ہم بیچتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھی میرے کپڑے, میں نے مثال ہے 500 pound زکات دینی ہے, میرے پاس یہاں 100 pound کی چیزیں ہیں, 100 کی لے کے 400 pound میں کرایہ لگا دوں, تو جس کے ہاتھ میں زکات گئی اس کے پاس تو 100 pound ہی آیا نا. سمجھا کی بات آپ کو؟ یعنی یہ جو سفر کا خرچہ ہے وہ اس کسی کے کام نہیں آیا, وہ راستے کے ایکسپنسز میں چلا گیا. جب کسی کے ہاتھ میں چیز پڑتی ہے وہ کیا ہے وہ گنی جائے گی نا, تو یہ جو بیچ کی موومنٹ ہے اس کو پھر یہ اس میں نہیں آئیں گی. اسی لیے موسٹلی ہوتا تو یہی کہ جہاں رہے ادھر ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے چلیں, جزاک اللہ خیر, بہت ہی اس نے ٹائم لیا لیکن لمبا ٹاپک تھا اور فائدے والی چیز تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ, حالانکہ اگر ہم اپنی کتاب کا دیکھیں تو کتنے تھوڑے سے 2 pages لگ رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ کتنی ڈیٹیل سے ہم نے ان تمام مسائل کو دیکھا. رائٹ, ایوری تھنگ از کلیئر ان شاء اللہ؟ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جس میں کوئی بھی اگر لائک کنفیوژن ہو یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی؟ اٹس کلیئر الحمد للہ. رائٹ, سو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ حدیثوں میں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے نظر آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں, ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس بات پر اپنے آپ نے اپنے دل کو جمع لینا ہے کہ دس از دا رائٹ تھنگ. اوکے, کیونکہ شیطان جب اس چیز میں اسپیشلی صدقہ دینے کی جب بھی بات آتی ہے تو شیطان ہمارے راستے میں سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, خواہ وہ وسوسے سے ڈالنے کی شکل میں, خواہ وہ انسانی شکل میں سامنے کچھ رشتے آ جاتے ہیں, یا جو بھی سچویشن ہو جنوں میں سے یا انسانوں میں سے, لیکن ہم نے کس پہ یقین کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ یقین ہوگا اس ایمان کے ساتھ جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا, تو پھر ہمارے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ڈبل ہمیں کہیں اور سے مل گیا. اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ ہمیں وہ ملتا ہے, ڈبل ٹرپل ہو کے ہمیں وہ چیز ملتی ہے, کبھی مال کی صورت میں, کبھی کسی رشتے کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, لیکن یہ کہ ہمارا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور رزق کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ اس کا عطا کرتا رزق ہے. الحمدللہ. پھر یہ کہ معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. سو دلوں کے میل کچیل کو جو ہے نا اس حدیث کی روشنی میں نکال دینا ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں گے تو اللہ بلند مرتبہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. سو اور واٹ از دا بیسٹ صدقہ, سب سے افضل ترین صدقہ ہمیں حدیث کی روشنی میں جو ملتا ہے وہ کیا ہے, چلیے بتائیے. یہ تو ہمیں یاد رکھنا ہے بالکل. کبھی کہیں کوئی پوچھے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بہترین صدقہ کیا ہے. پانی پلانا ہے, اچھا افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے, اوکے. اور کس وقت صدقہ کرنا بہترین ہے؟ یس, گڈ ڈیڈز, نیکی کے کام. کوئی وقت بھی ہونا چاہیے نا. اب ہم پانی, کسی کو پیاس لگی ہے یا نہیں لگی ہے, ہم لے جا کے اس کو پانی دے دیں کہ یہ پانی پیو, ہم نے کیونکہ پڑھا ہے کہ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے. جس وقت اس کی ضرورت ہو, بالکل رائٹ. جوانی میں ایگزیکٹلی جس وقت آپ کے پاس اس چیز کے جانے کا دل میں ملال ہو کہ اس کو دینے سے ہم فقیر ہو جائیں گے, اس وقت دینا, غنی ہوتے ہوئے اس چیز کو دینا, داد از افضل ترین. ٹھیک ہے, الحمدللہ, کیونکہ انسان کے دل میں شوہ رکھ دیا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا شوہ کیا ہوتا ہے, کہ اپنا مال دینے کی طرف سے بھی دل میں وہ ہو کہ کنجوسی سی ہو, بخل ہو, اور پھر ہرس بھی ہو. بخل اور ہرس کا مجموعہ شوہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, سو غربت کا بھی خوف ہو اور دولت کی بھی خواہش ہو, تو ایسی حالت میں دینا افضل ترین ہے. ٹھیک, الحمدللہ. اور اس چیز کو یاد رکھ لینا کہ ہمارے بعد تو سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں جانا ہے, تو ہم پہلے ہی اپنی زندگی میں دے دیں, خوشی خوشی دے دیں, جب خود چاہیے ہوتا ہے. بالکل, اس وقت دینا افضل ترین ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے صدقات کی, کہ کس طرح ہر نیکی صدقہ ہے, اور ایون جو کچھ ہم درخت لگاتے ہیں, پودے لگاتے ہیں, اس کے سائے میں کوئی بیٹھے وہ بھی صدقہ ہے, پرندے اس کو کھائیں, اس میں سے کچھ کھائیں, جانور کھائیں, وہ بھی صدقہ ہے. سو اٹس اے واسٹ ٹاپک کہ اس میں کیا کیا چیزیں صدقے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی طرف سے اچھی بات کہنا, آپ جو کر سکتے ہیں بس کرتے جائیے اور اللہ کے حوالے کرتے جائیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ عورت بھی اپنے گھر کے خرچے سے دے سکتی ہے, بشرطے کہ یہ اعتماد کی فضا اس گھر میں ہو. ٹھیک, پھر صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے. اوکے, جس وقت کے پرسنل کہہ لیجئے کہ جذبات اس چیز میں شامل ہو جائے, تو اس صورت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ادروائز جو سچویشن استاذہ نے رکھی تھی, کیونکہ ہم ایک حدیث کو رکھ کے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لے سکتے, ہم ڈفرینٹ مواقع کے حساب سے ڈفرینٹ احادیث کو سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میت کی طرف سے صدقہ کرنا, ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں والدین کی طرف سے صدقہ کرنا, یا جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہے زندگی میں دے دو, بعد میں تو سب دوسروں کا ہو ہی جانا ہے. یس, والدین کی طرف سے اسپیشلی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے, کہ وہ تو اب چلے گئے, اب خود سے کچھ نہیں کر سکتے, تو جو کچھ نیک اولاد ان کی طرف سے دیتی ہے وہ ان کے لیے صدقات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ضرور اس سوچ کے ساتھ خرچ کیجئے, کچھ بھی نیت کر کے دے دیجئے. جو چلے گئے ہیں والدین میں سے, گرینڈ پیرنٹس میں سے, جو ہمارے اوپر بھی کوئی چلا گیا, انشاءاللہ اس کی نیت کر کے کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے. فقیر آدمی, اوکے, اب کوئی آدمی فقیر غریب ہے, رائٹ, وہ کسی دولت والے کو, غنی آدمی کو اپنے مال میں سے کچھ تحفہ دے سکتا ہے جبکہ وہ اس کو صدقہ ملا ہو؟ بالکل صحیح, دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صدقہ اس کے لیے تھا, اب وہ اس کا ہو گیا, اب جب وہ yes, وہ اس کی ملکیت ہو گیا, الحمدللہ, تو اب وہ کسی کو بھی اس سے کچھ کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, تحفہ دے سکتا ہے, تو وہ دوسرے کے لیے پھر وہ ہدیہ ہو جائے گا. پھر یہ چیز ہم بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ احسان جتلانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیجئے اور خاموش ہو جائیے, بس پیچھے کوئی تکلیف دے بات, کوئی احسان جتلانے والی چیز مت بھیجیے. الحمد للہ. اینڈ دین ہر نیکی کا کام صدقہ, اس کو تو ہم دیکھ ہی چکے الحمد للہ. تھوڑا سا لینتھی پورشن تھا لیکن الحمد للہ بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہوئی, کچھ سوال جواب کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی الحمد للہ. سو اگین وہی بات کہ جب ہمارے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے, کسی مسئلے میں ہم الجھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سوال اٹھتے کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کتابیں جو ہیں ہمارے بہت سارے مسائل کو سلجھانے کا باعث بنتی ہیں الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, چلیے آگے ہمارے پاس صاحب ایک اور لیسن ہے, انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے, نیکسٹ کلاس میں. آگے بڑھتے ہیں اپنی تجوید کی طرف. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارے پاس سورۃ السجدہ کی کچھ ریکارڈنگ اور موجود ہیں, اور جو ہماری باقی آیات رہ گئی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈی؟ آیت 25 تک الحمدللہ ہم کر چکے تھے. اوکے, لیٹس سی انشاءاللہ آیت 26 اور 27 کو پہلے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس میں کوئی کریکشن اگر ہے تو وہ کرتے ہیں, اینڈ دین ویل ڈو دا نیکسٹ آیات. اوکے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
بارك الله فيك, ما شاء الله, very nice, اللهم زيد فزيد, الحمد لله رب العالمين. اس میں ایک دو چیزیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے ابھی ریسنٹ لائک ابتدائی طور پہ, وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو شارٹ حرکات ہوتی ہیں نا, جن کو ہم شارٹ واولز کہتے ہیں, رائٹ, سمپل سنگل حرکات ہیں, تو اس کو ہم کیسے لانگ لائک اسٹریچ ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے, آیا نمبر 26 کو دیکھیے, من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. یمشون, بس دیٹس اٹ, نون کی جو فتحہ ہے, یمشون فی مساکنہم, اس حرکہ کو ادا کر کے آپ نیکسٹ لیٹر پہ چلے جائیے تو وہ آپ کی کھینچے گی نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان فی ذالک, ان اگر آپ کھینچ دیں گے اس حرکہ کو تو وہ الف مدہ بن جائے گا, اینڈ الحمد للہ اب ہمیں پتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ان فی ذالک لا آیات, لا آیات اگر ہم پڑھیں گے تو وہ جو لا آیات اسٹریس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان فی ذالک لا آیات, اس میں نشانیاں ہیں, البتہ نشانیاں ہیں, ضرور نشانیاں, لا آیات ہم کھینچ کے اس کو کہہ دیتے ہیں, اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اس جو یہ جو لہن جلی کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم نے سب سے پہلے اپنی تلاوت میں سے دور کرنا ہے کہ یہ لہن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر دوسری جو لہن خفی کی بات دیکھ لیتے ہیں ہم, آیا 27 میں دیکھیے, فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے را ساکنہ نون ساکنہ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں, اپنے مخرج سے ہلتے ہیں, وہ نہیں ہلنے چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکو والے جو لیٹرز ہیں وہ قلقلہ والے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس وہی پانچ لیٹرز ہیں کہ جن کو ہم شدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ان کی آواز رک کے ہمیں واپس پلٹانی پڑتی ہے تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ ہم نے کون سا حرف ادا کیا ہے. That's it. اور کسی حرف پر, اور خاص طور پر جو توسط کے لیٹر ہوتے ہیں نا, لام نون میم عین را, یہ پانچوں لیٹرز پر کیونکہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں, امکانات ہوتے ہیں آواز پلٹنے کے لیے, اس لیے جب ان لیٹرز کو پڑھا جاتا ہے تو خصوصی اس پر توجہ دیجئے کہ آپ کے یہ حروف اپنے مخرج پر ٹھہر جائیں, پورے ادا ہو جائیں اور پھر آپ نیکسٹ لیٹر پہ جائیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہلنے والی سچویشن ہے وہ نہیں ہوگی. جیسے زرع عن زرع عن, تو یہ را ہلے گا نہیں, زرع عن زرع عن, ٹھیک ہے. تکرار اس کی اپنی صفت ہے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن پلٹ کے ایکو قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح تاکلو منہ, ٹھیک ہے, نون کے مخرج پہ زبان کو ٹکا دیجئے, اس کو جو شدہ کے لیٹر ہے اس سے زیادہ ٹائم دیجئے, انشاءاللہ وہ اپنا پورا ادا ہو جائے گا. پھر آپ ہو کے مخرج پہ جائیے, من ہو ان عاموہم, ٹھیک ہے. جب ہم کوئک ادا کرتے ہیں تو کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے, من ہو ان عاموہم, تو دیٹس رانگ, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ یہ دو چیزوں پر آپ نے ورک کرنا ہے, حرکات کو اسٹریچ ہونے سے بچانا ہے اور ساکنہ لیٹرز پر ورک کرنا ہے کہ اس کی ادائیگی کمپلیٹ ہو, ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فیک, انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہماری آیا 28-29-30
کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقولون متى حاز الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ویری نائس, الحمد للہ, اللہم زد فزد. اس میں دیکھیے ماشاء اللہ آپ کا جو عین اور ہا کا جو متوسط حلق, جو مڈل تھروٹ کا مخارج ہے, وہ آپ کے بہت بہترین ہے, الحمدللہ. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو سب سے زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے اس مخرج پہ, لیکن آپ کا یہ مخرج بہت اچھا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جو ہمارا ہا ڈاؤن اقسا والا ہے اس کو بھی سیم پوائنٹ سے نکالے. اگر ہم سیم مخرج سے نکالیں گے تو وہ ہا جو ہے وہ بھی ہا میں چینج ہو جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو الگ کر دیجئے آیا 28 میں, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ, ٹھیک ہے, هَذَا الْفَتْحُ. سو یہ جو هَذَا کا ہا ہے یہ اقسا حلق سے ادا ہوگا, جبکہ فتح, ویری نائس ماشاء اللہ. اسی طرح ینفع عین بہت خوبصورت ہے آپ کا. اس میں دیکھیے ایمانوہم, ٹھیک ہے, آیا 29 میں ایمانوہم, نون کی جو دمہ ہے اس کو اور باریک کر لیجئے تو وہ جو ایمانوہم کی ساؤنڈ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ مزید اور بہتر ہو جائے گی. ایمانوہم ولا ہم ینظرون. فاعرض, آیا 30 کا فرسٹ ورڈ دیکھیے, فاعرض, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو مشکل ہو رہی تھی ادائیگی میں, پہلے فا ہے پھر حمزہ ہے وتھ فتح اور پھر عین سکون میں ہے. سو حمزہ کو عین سے ملائیے, اعرض, ٹھیک ہے. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون. بارک اللہ فیک, الحمد للہ رب العالمین. یہ تھی ہماری سورۃ السجدہ. الحمدللہ کسی کام کا بیڑا اٹھائے تو وہ ہو ہی جاتا ہے انشاءاللہ. اب جو باقی سسٹرز رہ گئے اس کو بھی ہم اسی طرح سے ریکارڈنگ لیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ اور جو جن کی مجبوری ہے ان کی ریکارڈنگ لیں گے, ادروائز ہم کوشش کریں گے کہ مائک اپنے صحیح رکھیے اور مائک پہ لائیو ہی آیات کو پڑھ لیجئے. فوری فوری کوئی اصلاح کرنی آسان ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ لیسن کی طرف, ٹھیک ہے؟ سورۃ الاحزاب الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا لیسن ہے 212, آیات ہیں انشاءاللہ 45 to 52. اگین سیم ہمارا اسکیڈول ہوگا, فرسٹ تجوید دین ٹرانسلیشن اینڈ دین تفسیر, اینڈ باذن اللہ اف ٹائم لیفٹ ول ڈو ا لٹل بٹ آف گرامر. اوکے, بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 212, ayat number 45 to 52, Surah Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
وبشر المؤمنين
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.
وكفى بالله وكيلا.
وكفى بالله وكيلا.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن.
يا أيها الذين
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
خالصة لك من دون المؤمنين
قد علمنا ما فردنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج
قد علمنا ما فردنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج
وكان الله غفورا رحيما
وكان الله غفورا رحيما
ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن
ذلك أدنى أن تقر
ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا على كل شيء رقيبا
جی یہاں پر یہ لسن پڑتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبق نمبر 212 آیت نمبر 45 سے 52 سورۃ الاحزاب لیسن نمبر 212 آیت نمبر 45 to 52 سورۃ الاحزاب لفظ ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناک بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہداً و مبشراً گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا و نذیراً اور ڈرانے والا و داعیاً اور دعوت دینے والا الی اللہ باذنہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے وسراجا منیرا اور چراغ روشن وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو بأن لہم یہ کہ ان کے لیے ہے من اللہ فضلا کبیرا اللہ کی طرف سے فضل بڑا ولا تطیع الکافرین اور نہ کہنا ماننا کافروں کا ول منافقین اور منافقوں کا ودا آذاہم اور نظر انداز کر دو ان کا ایذا دینا وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کرو اللہ پر وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کا احساس یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموهن، پھر طلاق دے دو تم ان کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، فما لکم، بس نہیں تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، تم پوری کراؤ ان سے، فمتعوهن، بس فائدہ دو ان کو، وسرحوهن، اور رخصت کر دو ان کو سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھی طرح، یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کی، لک ازواجک، تیرے لیے تیری بیویاں، اللاتی، وہ جن کو، آتیتا، تو نے دے دیے، اجورہن، مہر ان کے، وما ملکت یمینک، اور جن کا مالک ہوا تیرا دایاں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو دلوائی ہے اللہ نے تجھ کو، وبنات عمیکا، اور بیٹیاں تیرے چچا کی، وبنات عماتکا، اور بیٹیاں تیری پھوپھیوں کی، وبنات خالکا، اور بیٹیاں تیرے ماموں کی، وبنات خالاتکا، اور بیٹیاں تیری خالاؤں کی، اللاتی، وہ جنہوں نے حاجر نماک، ہجرت کی تمہارے ساتھ، ومراتن، اور کوئی عورت، مومناتن، مومنہ، ان وہبت، اگر بخش دے، نفسہا، اپنا نفس، للنبیشی، نبی کے لیے، ان اراد النبیو، اگر ارادہ کرے نبی، این یستنکحہا، کہ نکاح کریں اس سے، خالصۃ لک، خاص ہے تیرے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، قد علمنا، بے شک علم ہے ہم کو، ما فرضنا علیہم، جو مقرر کیا ہم نے ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو تجھ پر تنگی، وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان، ترجی من تشاء، تو علیحدہ رکھ جس کو چاہے، منہن ان میں سے، وتؤوی الیک اور رکھ اپنے پاس، من تشاء جس کو چاہے، ومن ابتغیت اور جسے تو طلب کرے، ممن ان میں سے جن کو، ازلتا تو نے علیحدہ کر دیا، فلا جناح علیک تو نہیں کچھ گناہ تجھ پر، ذالک یہ ادنا قریب تر ہے، ان تقر کے ٹھنڈی رہیں، آیلہن آنکھیں ان کی، ولا یحزن اور نہ وہ غمناک ہوں، ویردینا اور خوش رہیں، بما آتیتہن ساتھ اس کے جو دے تو ان کو، کلہن سب کی سب، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما اور ہے اللہ جاننے والا بردبار، لا یحل لک نہیں جائز آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد ان کے بعد، ولا ان تبدل اور نہ یہ کہ تو بدل لے، بہن ان کے ساتھ، من ازواج اور بیویاں، ولو اعجبک اور اگرچہ اچھا لگے تجھ کو، حسنہن حسن ان کا، الا ما ملکت یمینک مگر جن کا مالک ہوا دایاں ہاتھ تیرا، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان. بس جی یہاں تلاوت سنیں گے.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
آیت نمبر 45 سے یہ پورے کا پورا سبق جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے. کچھ آپ کے وصف جو ہیں وہ ایز اے نبی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی سے ہیں. ہم نے اسے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا کہ ایمان والوں کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے ساتھ معاملہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ معاملہ دکھتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. تین صفات. چوتھی اگلی آیت میں وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا باذنہ اس کے اذن سے. اور پانچویں صفت وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر. ان دو آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب کا تذکرہ ہے, فریضہ منصبی اور پانچ صفات ہیں. اور اگلی آیتوں میں پھر انہی کو بیس بنا کر امت کو بھی خطاب کیا گیا. ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات تو دیکھیے کہ یا یوحن نبی کہہ کر پکارا گیا. پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں کہیں بھی پکارا, یا یوحن رسول بھی کہا اور یا یوحن نبی بھی کہا. یہ ایک تکریم کا انداز ہے, اللہ تعالیٰ نام لے لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نبی کا نام نہیں لیا. تو آج کے دور میں جو لوگ یا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک قسم کی گستاخی کی بات ہے کہ نبی کا نام لیا. دوسری بات دیکھیے انا بے شک ہم نے, اس میں تھوڑی سی شدت محسوس کیجئے گا. ان نا شد آگے بیچ میں, پھر آگے لفظ ارسلنا کا, دوبارہ اس میں نا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا. بہت زیادہ تنقید بہت مخالفتوں میں کہ اللہ کے نبی خود ہی نبی بن گئے, عتبہ کو ہونا تھا, شیبہ کو ہونا تھا, پورا مکی دور یہی باتیں سنتے ہوئے گزر گیا. مدینہ میں آئے تو یہود بہت ہی دکھی محسوس ہو رہے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی اسرائیل کی جگہ کا آپ کو کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں کیونکہ ان نا ارسلنا کا ہم نے بھیجا, آپ کو اس نبی کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلی صفت شاہدن شاہد بنا کر. شاہد کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے, شاہدہ مشاہدہ مختلف لفظوں کو آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں گے, شہادت حق کی گواہیاں دینے والے. ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ ہر دور کے نبی نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی دعوت دی, وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے گواہ بنے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ رہتی دنیا تک رہے گی, اس لیے آپ کو شاہد جو بنایا گیا تو یہ اس بات کا شاہد ہے کہ آپ اور آپ کے بعد آپ کی امت شہادت حق کا کام کرے گی. لوگوں تک پیغام دے گی. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ غیب کے کچھ مشاہدات کرائے جاتے ہیں، جیسے کہ واقعہ معراج میں آپ کرائے گئے، کچھ خواب آپ کے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تذکرہ ملتا. اب نبی وہ چیز دیکھ چکا جو ہم لوگ نہیں دیکھتے، اب باقی لوگوں کو نبی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے ملتا ہے کہ میں نے بھی معراج کے موقع پر یہ دیکھا، مجھے یہ خواب دیا گیا. تو شاہد یہاں معنی کس معنوں میں آتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بتائی گئی باتوں پہ گواہ بن جاتے ہیں. ہدایت کا منصب اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو عطا کرتا ہے. کچھ لوگوں نے لفظ شاہد کو غلط معنی پہنا ہے، اور وہ ہے حاضر اور ناظر. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے عقیدے اخذ ہوتے ہیں؟ اسی قرآن سے اخذ ہوتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، مکی دور الگ پڑھتے ہیں، مدنی الگ پڑھتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں ہم نے غزوہ خندق پڑھی کہ حالات سنے، پیچھے اعمال عمران میں غزوہ بدر اور احد کے قصے سن چکے. آپ سنتے جائیں گے پورے قرآن میں ڈفرینٹ قصے. ہر جگہ ہم نے یہ چیز کھول کھول کے دیکھ لی کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو پیچھے کسی اور کو چھوڑ کے جاتے. یہ تو کسی نے نہیں ہمیں گواہی دی کہ آپ خندق بھی کھود رہے تھے اور بعد میں گھروں میں بھی بیویوں کے ساتھ تھے. مکہ میں تھے تو مدینہ میں بھی آپ کی پرچھائیاں دیکھی گئیں، اور مدینہ میں آئے تو مکہ میں بھی دیکھے گئے. تو پھر جب اپنے دور میں جب آپ زندہ تھے تب حاضر اور ناظر نہیں تھے، تو آج دنیا سے جانے کے بعد آپ کیسے حاضر اور ناظر ہو گئے؟ بہت زبردست قسم کی تاویل کی جاتی ہے اس آیت کی، اور سورۃ الاحزاب کی بہت ساری آیتیں ہیں اور سورہ حجرات کی کچھ آیتیں، جس میں اللہ کے نبی کی شان میں غلوف کرنے والے لوگوں نے بہت کچھ کہا. اسی میں سے ایک ہی آیت ہے، کہتے ہیں آپ حاضر بھی تھے. اور ایک روایت بڑی معروف کر کے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے دنیا میں آئے اور سب سے آخر میں جائیں گے، اور آپ اس کی بنیاد پہ گواہی دیں گے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ گواہی صرف دیکھ کے نہیں دی جاتی، گواہی اس چیز کی بھی آپ دیتے ہیں جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوتا. مثلا آپ میں سے کتنے لوگوں نے نیاگرا فال دیکھی ہے؟ چند نے دیکھی ہوگی نا، لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ نیاگرا فال ہے؟ بالکل ہے. تو آپ کا وہاں جا کے دیکھنا، چھونا، محسوس کرنا لازمی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آج ٹیمپریچر -4 ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ جو یہاں ہے وہ تو ہو سکتا ہے سردی کی ٹھنڈک سے محسوس کر لیتے ہیں، لیکن باہر والے بھی کہتے ہیں آپ ایک کلک کریں آپ کو پوری دنیا کے ٹیمپریچر بتائے گا. تو کیا ہر جگہ آپ گئے؟ نہیں. تو گواہی دینے کا کام جو ہوتا ہے اس کے لیے حاضر ہونا لازم نہیں. غلطی کہاں سے ہوئی؟ جب لوگوں نے شاہد کو حاضر کے معنوں میں کر دیا، بس یہ فرق ہے. جیسے آپ کو کہا دے کہ آپ ادھر حاضر ہیں آج، تو آپ کی حاضری لگ گئی. تو آج سے آپ کو کہا دے کہ آپ شاہد ہیں ادھر اور آپ کی شہادت لگ رہی ہے، یہ بات ہو گئی. اصل سیدھی سیدھی بات قرآن کی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا. دنیا میں آپ نے گواہی کیسے دی؟ ہاں آپ ابھی اگلا سوال یہ لکھیں کہ آپ دنیا میں شاہد کیسے بنے. آپ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جہاں جہاں گئے وہاں گواہی دے کے آئے، یعنی مکہ میں، طائف میں، مدینہ میں، اور جہاں جہاں آپ جا سکے آپ نے گواہی دی. قیامت کے دن آپ کیسے گواہ ہوں گے؟ آپ لوگوں کے حق میں اور ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن رسول بولے گا کہ قال الرسول، رسول کہے گا اے اللہ یہ ہے وہ میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، تو گواہی خلاف بھی ہے. تو قیامت کے دن آپ اپنی امت کی گواہیاں دیں گے، ایمان لانے والوں کو بھی اور جھٹلانے والوں کی بھی. اسی طرح قیامت کے دن آپ کی ایک گواہی ہوگی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے بارے میں، کیونکہ وہ کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی قومیں جو ہیں انکار کر دیں گی. ایک روایت کا خلاصہ سنا دیتی ہوں، بخاری، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے. قیامت کے روز حضرت نوح کو پیش کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا. وہ عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا. پھر امت کو پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پہنچایا، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ کہے کہ آپ نے پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امت کو پیش کیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ تم تو اس دور میں تھے ہی نہیں. تو کہیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وقال نوح، بار بار نوح کی پکارے اس قرآن میں ہمیں ملتی ہے. تو اللہ کے نبی تو شاہد تھے، آپ کو تو شہادت کا منصب ملا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ شہادت کا کام کتنا. شہادت حق کی گواہی ہی کو نام تبلیغ کا دیتے ہیں. حقیقت ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, تبلیغ کرنا, یہی شہادت ہے. لیکن تبلیغ کس کو کریں گے یا کون کرے گا جس کو خود پہنچ چکا؟ جس کو خود ہی نہیں پہنچا وہ دوسروں کو کہاں پہنچائے گا؟ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی ڈاکٹری پڑھے نا اور ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے, خود علم نہ حاصل کرے اور استاد بن کے بیٹھ جائے. تو تبلیغ سے پہلا درجہ ہے تعلیم کا, یہ محب ہے آج ہماری زندگیوں سے. تعلیم حاصل کریں پھر جہاں مرضی تبلیغ کریں, تبلیغی کہلائیں, کچھ بھی کہلائیں, کچھ بھی بنے, تعلیمی بنائیں, تدریسی کہلائیں, لیکن کام جو کرنے کا وہ شہادت حق کی گواہی ہے. بندہ مومن جہاں سے گزرتا ہے نا اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے. اور ایک میں نے چیز محسوس کی ہے, کافی دفعہ محسوس کی ہے اس کو, کہ جیسے اللہ کا نبی ہر جگہ جاتا ہے نا, اور جب نبی کا پیغام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے انبیاء کرام کے قصوں میں قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور نبی کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. یہی اللہ کی سنت آج بھی موجود ہے. جہاں جہاں دین کا کام ہوتا ہے, جہاں دین والے جاتے ہیں, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں یا بالکل انکار کر دیتے ہیں. دو چیزیں یاد رکھیے, فائدہ اٹھاتے رہیں اور مزید سے مزید فائدہ حاصل کرتے رہیں, یا بالکل انکار کر دیں, اللہ اس بندے کو وہاں سے لے جاتا ہے. اور اصل میں مجھے لگتا ہے یہ سورت ابراہیم کی آیتیں کہ وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. تو حجتیں تمام کرتے کرتے بندہ مومن نکلتا ہے. آپ اپنی زندگیوں میں اس کو لیا کریں. کتنی جگہ آپ لوگ پہلے آج سے زندگی کے پچھلے 10 سال میں موو ہوئے؟ کئی جگہ موو ہوئے ہوں گے, کئی 10 سال سے ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں گے, کوئی 10 جگہ بھی موو ہوئے ہوں گے. ہر جگہ سوچا کریں کہ میرے موو ہونے کا مقصد کیا ہے. کسی کی جاب ہوگی, کسی کی شادی ہوگی, بچوں کے اسکول ہوں گے, گھر سستا اپنا گھر, کیا ہماری موونگس میں اللہ کا دین ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کے لیے راستے کھولتا ہے نا. اس کے دل کو اللہ سجھانے لگتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت کہیں اور ہے, اب تمہاری ضرورت کہیں اور ہے. کیونکہ ہم زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ نہیں جم سکتے. میں بہت سوچتی ہوں اس پہ, کبھی بھی یہ آتی ہے تو مجھے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم زمین کے ساتھ اتنے قدم جما لیتے ہیں نا, اتنے بھاری فرنیچر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں, ہمارے بھاری گھر بنتے ہیں, تو ہم شاہد نہیں بن سکتے. ہم تو اپنے علاقے میں ہی نہیں دین پھیلا رہے ہوتے, باقی کہاں پھیلائیں؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک, میں نے کسی جگہ اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں کرنا. ہر نبی کی زندگی پڑھیں, ہجرت ہجرت ہجرت, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کل ہمیں کدھر کا حکم ہو جائے گا. اس طرح ایک سچے مومن کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کل میرا رب مجھے کہاں لے جائے گا. آپ قرآن پڑھ چکے ہیں, آپ قریب ہیں آپ کے اور پڑھنے کے, آپ انشاءاللہ ابھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, دوبارہ پڑھیں گے, مدد کریں گے, کریں گے, تہیں لگتی جائیں گی. ہر موقع پہ چپکے چپکے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تو مجھے ہواؤں کی طرح وہاں لے جا جہاں میری ضرورت ہے. تو بادلوں کو کہاں بنواتا ہے اور بارش کہاں برستی ہے, ہواؤں کو حکم دیتا ہے, تو مجھے ضائع نہ کرنا. یہ قرآن کے جو 20-22 پارے میرے سینے میں آ گئے ہیں, اب میں پھر وہی زمین کے ساتھ لگ کے نہ رہ جاؤں. اور اس طرح ساری زندگی گواہی دیتے دیتے بندہ مومن آخری گواہی دے دیتا ہے اپنی قبر میں جا کر کہ ایک ایمان والے کی یہ قبر ہے. تو گواہی کون سی ہونی چاہیے؟ حق کے ساتھ ہونی چاہیے, سچی گواہی. واقعات میں, حالات میں انسان مہرے ثبت کرتا جائے کہ اللہ کی بات سچی اور اللہ ہی کے ساتھ چلے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا, خوشخبری دینے والے. مُبَشِّر باشین رازے. دوسری آپ کی صفت ہے کہ آپ خوشخبریاں دینے والے تھے. کس کی خوشخبریاں؟ امت مسلمہ کو دنیا میں غلبے کی خوشخبریاں دینے والے, مصائب کے بعد راحت آئے گی اس بات کی خوشخبریاں دینے والے. آج کے دکھ دور ہوں گے, کل خوشیوں میں بدلیں گے. آج کے کوڑے کھا لو, پتھروں میں لٹائے جاؤ, کل مدینہ میں تم آزاد ہو کے پھرو گے. بندہ مومن اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا جائے, وہ وعدے سچے ہوں گے, یہ خوشخبریاں. اور اللہ کے نبی کی خوشخبریاں تھی کہ دنیا میں نیک اعمال کرتے جاؤ, جنتوں کو پاتے جاؤ گے. اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں نبی دیتے ہی گئے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی خوشخبریاں نہ تو کافروں کے لیے تھی, جو کہ آج کے دور میں دینے کی بھرپور کوششیں, نہ منافقوں کے لیے تھی, نہ چوروں کے لیے تھی, نہ ڈاکوؤں کے لیے تھی, نہ زانیوں کے لیے تھی. آج نہ جانے خوشخبریوں کی کس جنت میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہتے ہیں دیکھنا اللہ معاف کر دے گا, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, مبشر تھے نیک اعمال پہ، ونذیرہ اور ڈرانے والے بھی تھے، آگاہ کرنے والے بھی تھے، کس بات پر؟ کافروں کو برے انجام سے، مکہ والوں کی تباہی کے انجام سے، اور برے اعمال کے نتیجے برے عذابوں کی صورت میں دنیا میں، اور برے انجام کا آخری نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلنے والا. اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا تھا کہ آج باپ دادا کا نام لے کر جس مذہب کو تم اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہو، چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، چند سال دیکھ لو، گزرنے کی بات ہے، تم قدم نہیں رکھ سکو گے. باپ دادا کی اندھی تقلید بندے سے غور و فکر کے سارے چراغ گل کروا دیتی ہے، پھر بندے کو حق اور باطل کا فرق ہی نہیں پتا چلتا. اللہ نے نبی کے ذریعے مکہ والوں کو ڈروایا، آگاہ کروایا، غافل کروایا. تنبیہ الغافلین ایک بڑی پیاری کتاب ہے عربی کی، غافل لوگوں کو تنبیہ کرنا. دیکھا جائے تو اللہ کے نبیوں نے ساری زندگی یہی کام کیا، حق اور باطل کی فرق بیان کرتے کرتے حجتیں تمام کی، برے کام کرو گے برا انجام ہوگا. اور یہ ہے وہ چیز جو حقیقت میں آج کے دور میں کافی زیادہ نکل گئی. آج کے دور کا ایشو یہ ہے کہ برے کاموں پہ بھی جنت لو، بس دعاؤں سے ہماری مرضی، ہم نے جو کہہ دیا بس تمہیں ماننا پڑے گا. کرو کفر جاؤ جنت میں، کرو شرک جاؤ جنت میں، کہا نہیں پھر وہ نذیر تو نہ ہوئے. تیسری صفت وداعین اللہ باذنہ، بڑی پیاری بات ہے. اور بلانے والا کدھر؟ ہم کہتے ہیں دائی، وہ تو ہوا بلانے والا. آپ کسی کی کھانے پہ دعوت کرتے ہیں، وہ ہے دائی لطام، کھانے کی طرف بلانے والا. آپ کسی کو کہتے ہیں آئے آرام کر لے میرے گھر میں، دائی للآرام. اللہ کا نبی کدھر بلاتا تھا لوگوں کو؟ داعین اللہ، اللہ کی طرف آؤ. یہ ہے رسول کا مشن کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو، انسانوں کو ان کے رب سے جوڑ دو، ان کو مقصد زندگی کا شعور دلاؤ، انہیں برے انجام سے بچاؤ، انہیں ایسے اعمال کی ضرورت کا احساس دلاؤ جو جنت میں جانے کے لیے لازم ہے، ان کو بھلائی کے راستے پر چلنا سکھاؤ. یہ ہے داعی اللہ کی ذمہ داریاں کہ وہ رب کی طرف بلائے، اپنی طرف نہ بلائے، شخصیت پرستی نہ ہو، بلانے والے ہی کی تصویروں کے فلائر نہ چھپ رہے اور اسی کے نام کے جھنڈے نہ لگ رہے ہوں. یہ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دے. داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رب کی عظمتوں کا، اس کی قوتوں کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کے اختیارات کا شعور دے. اسی طرح داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہوں. اور داعی اللہ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو تعصب سے نکالے. داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے، مشکلات پہ صبر کرے، انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اور داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کا خیر خواہ ہو، سنسیئر ویل وشر. اور داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی کو آخرت کی فکر یاد دلائے، آخرت کی فکر دلائے کہ لوگ اس کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں. پوچھیے اپنے آپ کو، میں بھی پوچھتی ہوں کہ کیا میں داعیہ اللہ ہوں؟ آج دین کے نام پہ بھی جب کام کرتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں داعی الجماعت، جماعت کی طرف بلاؤ، داعی لا گروہ، اپنے گروہ کی طرف بلاؤ، داعی المسلک، مسلک کی طرف بلاؤ. آج صرف اس ایک لفظ پہ اگر ہم غور کر لینا تو ساری تبلیغ کا ایک خلاصہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. ساری گروہ بندی، جماعت بندی کی جڑ کٹ جاتی ہے اس ایک لفظ سے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو. نعوذ باللہ اللہ کی طرف جوڑنے سے یہ نہیں مراد کہ آپ اللہ کے ذات کے ساتھ جوڑ دے، کوئی فزیکل اتصال نہیں ہے، یعنی لوگوں کے دل اللہ سے جڑ جائے. اور یہ اتنا سخت کام ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہا بیس نہیں. بڑی پیاری بات ہے، بیس نہیں، اللہ کی طرف جو بلاتا ہے نا اصل میں اللہ کے اذن سے ہی بلاتا ہے، ورنہ لوگ تو ادھر ادھر کی چیزوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں. صرف اللہ کی طرف بلائے، یہی منہج ہے، یہی ہمارا بھی اس پلیٹ فارم کا نور القرآن پہ منہج ہے کہ لوگوں کو ان کے رب سے ملا دو. تم رب سے ملاؤ گے وہ خود ہی قرآن کے نور میں رنگے جائیں گے. یہ جماعتوں گروہوں نے کسی جگہ کا نہ چھوڑا. دنیا دار تو دنیا دار تھے ہی بےچارے، وہ تو پیسے کو پوج رہے ہیں، جو دین کے لیے بھی آتے ہیں وہ بھی بےچارے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں. تو یہاں سے ایک ذمہ داری پتہ چل گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہر دعوت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، وسراج منیرا، پانچویں صفت، سراج سورج کا لفظ اسی سے ہی ہے، منیر نور سے روشن منور، سراج منیر تھے اللہ کے نبی، روشن چراغ تھے، آپ روشنی دینے والے بھی تھے، آپ دنیا میں لوگوں کو قرآن کی روشنی لے کر آئے، بعض کہتے ہیں سراج منیر سے مراد قرآن اور قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری صفات کو تفسیر مظہری میں بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے جوڑا، کہتے ہیں کہ آپ کی صفت داعی اللہ، تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے، یعنی زبان سے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، اور سراج منیر آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ آپ کے دل سے جو ہدایت اور روشنی پھوٹتی تھی، اسی تعلیم کی روشنی میں لوگ اللہ سے جڑنے لگتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تو نہیں تھے لیکن نور قلبی تھے۔ آج کتنا معروف شعر ہے نعت کا کہ نور مجسم، اس لفظ کو کہتے ہوئے بھی دل کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جسم نور سے نہیں بنا تھا لیکن قلب منور تھے، اور سراج منیرا کے مختلف ترجمے جب ہم مختلف زبانوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ورڈ لیڈر کے بھی آتے ہیں کہ سراج منیرا کو مختلف طریقے سے کیسے سمجھا گیا۔ اسی کو آج مختلف مذاہب کے جب بڑے لیڈرز کے ناموں میں لیا جاتا ہے، آپ ان کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ سراج منیر کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور جہاں روشنی کا چراغ ہو وہاں اندھیرا رہ سکتا ہے، جہاں اتنے دین والے ہوں وہاں اندھیرا ہونا چاہیے، جہاں اتنی مسجدیں ہوں وہاں لوگ اتنے اندھیروں میں ہوں، اندھیر پڑا ہو، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے، اتنی نسلوں کی خرابی ہوگی، جہاں ہدایت کا سورس آئے گا وہاں سے اندھیرے ضرور دور ہوں گے۔ ایک کرائیٹیرین رکھ لیں، یہ کتاب آپ کی زندگیوں میں پچھلے چند مہینے سے آئی، روشنی ہوئی، یہی کتاب آپ کئی دفعہ، دو دو سو دفعہ، کتنی جگہ پڑھ چکے، کتنے کتنے سپاروں میں آپ کی زندگیوں میں روشنی آتی تھی، اور ہی ڈپریشن لے کے بعض دفعہ انسان ایسی جگہوں سے آتا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی ان صفات کی روشنی میں عمل کرنا سکھائے۔ آیت نمبر 47 سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد، اور ایمان والے چونکہ ان خوبیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اب کہا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبریاں دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کی خوشخبری، اور دوسری بات کے فضل کبیر کیا ہے۔ خوشخبری اس بات کی کہ اگر انہوں نے اللہ کے نبی کو ان کا حق دیا اور جو ان کی صفات تھی وہی مانی، ان کو ان کے مقام سے نہ بلند کیا نہ کم کیا، تو پھر ان کو خوشخبریاں ملیں گی۔ خوشخبری ہے کس چیز کی؟ فضلن کبیرا، بہت بڑے فضل کی خوشخبری۔ فضل کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک کی اگر دوسری آیات کو ہم ساتھ ملائیں تو فضل کے لیے ایک تو دنیا کے مال اسباب کا فضل آتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا مسجد سے نکلتے وقت مانگی جاتی ہے، اور اس وقت مراد یہی ہوتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، آپ ہمیں اپنی رحمت سے فضل دیں، نماز ہم نے پڑھ لی اور اب باقی کام آپ کروائیں۔ پھر اسی طرح فضل کا لفظ جو ہے ایکسٹرا کے معنوں میں لیں تو ہم نے سورت رات میں غالباً سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ جنتیوں کو جنت ملے گی، اور اس کے بعد حسنا کچھ ایکسٹرا ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ یہاں فضلن کبیرہ کو اگر آپ ایک ہی جگہ جمع کر لیں تو پتہ کیا چلا کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے امتیوں کو یہ خوشخبریاں دے رہا ہے کہ تم نبی کے مشن کو پورا کرو گے، جو پودا اللہ کے نبی لگا گے تم اس کے اندر بہت فضل پاؤ گے۔ اور یہ بات حقیقت میں دکھی اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کرام کے دور سے لے کر اس دور تک جب تک مسلمان اسلام کے مطابق حکومت کرتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے، تو فضل تھا۔ یاد رکھیے کہ حکمران اسلام کے مطابق حکومت کریں اور عوام اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ آئیڈیل کمبینیشن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتوں کا مستحق بناتا ہے انسان کو۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ کہنا مانیے کافروں کا اور نہ منافقوں کا، اور ودا آذاہم، اور پرواہ نہ کیجئے ان کی ایذا رسانی کی، وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ تعالی پر، کیونکہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے اور وہ یہ سب کاموں کو کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہنا نہ مانیں کافروں اور منافقوں کا۔ کون سے کہنا ماننے کا اشارہ ہے؟ انہی ملی بھکتوں کی طرف اشارہ ہے جو کفار، منافقین اور یہود مل جل کے اسلام کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکشیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ یہ مان جائیں، جیسے پیچھے ہم نے غزوہ احزاب میں ان کی ملی بھکتوں کی کہانی پڑھی۔ تو اللہ کے نبی تو کبھی بھی کسی کافر یا منافق کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس چیز کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح بعد میں باقی لوگوں کو بھی ان لوگوں کی ان حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اطاعت کے اندر دل کی خوشی ہوتی ہے، اور لفظ جو ودا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو دو طرح سے آپ اس کو سمجھیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ودائی، کیا ہوتی ہے وہ؟ رخصتی کا معنی ہوتا ہے نا، یعنی رخصت کر دیجئے۔ اور اسی طرح دا، دا کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ حدیث میں بھی آتا ہے دا ما یوریبک الا ما لا یوریبک، تو یہاں یہ دا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وا عطف کی ہے، پیچھے بھی آ رہی ہے نا کافرین کے اور منافقین کے بیچ میں وا، تو مراد کہے کہ وا اور دا چھوڑ دیجئے۔ آزاہم، بعض لوگ اس کو ودا سے بھی لیتے ہیں، مفہوم نکل آتا ہے اس میں بھی، لیکن زیادہ بات جو قرین اس قیاس ہے وہ یہی ہے کہ اور ان کی ایذا رسانی پر، ان کی تکلیفوں پر آپ تکلیف محسوس نہ کریں، چھوڑ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ دل نہ کڑھائیے۔ لا اللہ کا باخ نفس کلا سارہم والی جو کیفیت تھی، اسی کو ذہن میں لے آئیے کہ جب لوگ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اصل میں تو اللہ کے نبی کو نہیں اللہ کے دین کو جھٹلاتے تھے، تو آپ کے دل میں تکلیف پیدا ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کا یہ معاملہ اللہ پر ڈال دیں، اور ذرا مشکل لگے تو وہ توکل علی اللہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسے حالات ہوں گے جس میں اللہ کے نبی کو یہ حکم ملتے تھے، کیونکہ وہ بشر تھے، انسان ہونے کے ناطے لوگوں کی باتوں کا اثر ضرور آتا ہے۔ آپ بہت خوش ہوں، ایک دم کوئی دل توڑنے والی بات کر دے تو آپ کا دل بجھ جاتا ہے۔ آپ بہت ہی دکھی ہوں، کوئی بہت اچھی بات کر دے تو آپ کا دل کھل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر یہ صفات تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان تھے، اور انسانوں کو انسانوں کی باتوں کی بہرحال پرواہ ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے ان باتوں سے نکلنے کا؟ اللہ پر توکل۔ کفا باللہ وکیلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ توکل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی قابل اعتماد سہارا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کو اپنے معاشرے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات قبول کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا گہرا شعور دے کر آپ کو مشن کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ توکل ہی تو وہ دولت ہے جس پہ دین کا کام چلتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کس دولت پہ یہ کام چلتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون اس کو سپورٹ کرتا ہے، خرچے کون پورے کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کفا باللہ وکیلا، وہی پیر پورے کرتا ہے جس نے اس زمین پہ چونٹیوں اور پیٹ کے بچوں کا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے غریب سے غریب کو بھی کھلاتا ہے، اور امیر سے امیر بھی اسی کی بنیاد پہ کھاتا ہے۔ تو لہٰذا باتوں سے بچنے کا بہترین علاج توکل علی اللہ۔ جب اس کے برعکس انسان بندوں پہ توکل کرتا ہے تو پھر اللہ ان کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ ہے وہ دولت جو بندے کو جرات مند کرتی ہے، جو بڑے بڑے قدم اٹھانے کے تیار کرتی ہے۔ ورنہ بندہ کیا اور بندے کی اوقات کیا؟ انسان جانی، مالی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ذرا سی ڈانٹ پڑ جائے تو بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیتوں کی روشنی میں اس کو مزید سمجھیں گے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما. واہدینا سبل السلام ونجینا من الظلمات الى النور. ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے راہ. وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا. ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت عطا فرما. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. آمین.
دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا
ضياء ونورا في دنيا الظلام.
إسلامنا جاء ليبقى
في دنيا الظلام
راديو مرانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل وئام لنحيا جميعا في ظل وئام
الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أوصانا النبي وخير الصحابة أن نرقى جميعا أعالي السحاب
أوصانا النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب
ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجلو الضباب لنحصد النور ونجلو الضباب
الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود
رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود في كل سماء والحق يسود
الله 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 أكبر الله
گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اسیاں پہ شرم سار ہوں توبہ قبول ہو جو سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتا پا انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو گزری تمام عمر میری لہ اولاد میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دست قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی توبہ قبول ہو
میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آخر رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس، اس کو نہ کوئی خوف ہے، اس کو نہ کچھ ہراس ہوگا، نہ زندگی میں کسی وقت وہ اداس، لیکن وہ میری بھول تھی، اب میں ہوں مہویاس، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ گار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں پناہ پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
اب اس کے بعد کا جو حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کی نجی زندگی کے کچھ حالات لیکن احکامات جو ہیں وہ امت کے لیے ہیں. آیت نمبر 49 یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات اے ایمان والو جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے. پہلی بات نوٹ کیجئے گا کہ مومنوں کو نکاح کرنے چاہیے مومنات سے. سورۃ نور میں ہم پڑھ چکے الطیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. سورۃ بقرہ میں بھی ہم یہ حکم پڑھ چکے کہ لا تنکحوا المشرقات حتی یؤمنن مت نکاح کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ معیار اور چوائس ایمان ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ذہن میں دہرا لیں کہ چار وجوہات سے جو نکاح ہوتے ہیں اس میں سب سے مضبوط وجہ اس کا دین ہے. تو ایمان جو ہے یہ حسن پہ بھی بھاری پڑتا ہے, ایمان نسب پہ بھی بھاری پڑتا ہے, اور ایمان دولت پہ بھی بھاری پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے. بہرحال نکاح ہو گیا ثم طلقتموهن پھر تم ان کو طلاق دے دو. کوئی ایسے حالات ہو گئے کہ نکاح ہوا پھر طلاق کی نوبت ہو گئی جو کہ عام حالات میں ہوتا ہے. من قبل ان تمسوهن اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگا چکے ہو. ہاتھ لگانا یہاں مراد لٹرل ہاتھ لگانا نہیں ہے, ہاتھ لگانا یہاں کنایا ہے ہم بستری کا. اور یہ قرآن کا حسن دیکھ لیجئے کہ ایسی باتوں کو بھی پیش ضرور کرتا ہے, لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا لیکن ہم بستری کے معنوں کو ادھر رکھا. بعض کہتے ہیں کہ اس میں مراد یہ ہے کہ صرف زبانی نکاح ہوا اور کسی قسم کا انٹریکشن ہوا, بعض کہتے ہیں نہیں کہ پورا سیکشل تعلق قائم ہوا. لیکن بات وہی درست ہے کہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی. فما لکم علیہن من عدت پھر نہیں ہے تمہارے معاملے میں ان پر کوئی عدت کہ تعتدونہا جسے تم شمار کرو. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ویسے کہ نکاح ہوا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. اس صورت میں ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے. کرو کیا ایسی طلاق کی صورت میں فمتعوہن پس ان کو مال دے دو وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور انہیں کچھ دے دو اور انہیں رخصت کر دو خوبصورتی سے رخصت کرنا. یہاں اشارہ ہے اس آیت کی ضمن میں تفاسیر میں وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک عورت سے ہوا, عمر اس کا نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ سے پناہ لے لی اللہ کی, تو آپ نے اس کو طلاق دی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھر مال اور اسباب جو دے سکتے تھے. اسی ناطے سے یہاں وہی حکم آ گیا جو کہ پیچھے سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر طلاق ہو سکتی ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ پھر اس وقت اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے, باتوں کا تحفہ نہ دیا جائے, تانوں کا تحفہ نہ دیا جائے, بلکہ اس کو اچھے طریقے سے متعہ طلاق دیا جائے. یہاں دیکھیے گا کہ لفظ ہے رخصتی, نکاح نہیں ہے مراد. بعض لوگوں نے ایک مسئلہ گھڑا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عام عورت سے کہا, مثال ہے ایک ان میرڈ لڑکی یا لڑکا ہے یا کوئی اور خاندانی معاملہ, کوئی مرد کسی عورت سے کہتا ہے کہ جب تیرا مجھ سے نکاح ہوگا پھر میں تجھے طلاق دوں گا, یعنی اگر میرا تجھ سے نکاح ہوا تو طلاق ہو جائے گی تجھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہی اس کا نکاح ہوگا طلاق ہو جائے گی, یہ درست مسئلہ نہیں ہے. صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کو چھوڑ نہیں سکتا, لا طلاق لابن آدم فی ما لا یملک, اس معاملے میں طلاق ہے ہی نہیں جس میں ایک بندہ مالک نہ ہوا ہو. یہ ترمذی ابن ماجہ مسند احمد کی روایت ہے. تو طلاق شادی سے پہلے نہیں ہوتی, جیسے کسی جاہل نے غصے میں بیوی کو طلاق دی اور طلاق 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 کر کے بولا کہ اگر طلاق کے بعد تو کسی مرد سے حلالہ کر کے دوبارہ مجھ سے نکاح کرے تو بھی تجھے طلاق ہے, تو یہ بیکار باتیں, زبان کا بیجا استعمال ہے اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے. یہ تو ہے طلاق کا موضوع, لیکن اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور مرد کا انتقال ہوا جس کو بیوگی کہتے ہیں تو کیا ہوگا, یعنی سیم حالات ہے لیکن طلاق کی بجائے مرد کا انتقال ہو گیا, رخصتی سے پہلے ہی مرد فوت ہو جائے تو پھر وہ لڑکی یا عورت عدت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہوا تھا اور خدا نخواستہ اس لڑکے یا اس مرد کا انتقال ہو گیا تو پوری عدت کرے گی, کیونکہ اس کو صدمے سے اس ٹرامے سے نکالنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا, طلاق کی صورت میں نہیں بیوگی کی صورت میں, عدت کی بات ہو رہی ہے یہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا طلاق قبل نکاح, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ناصر الدین البانی نے اس کو درست کہا, نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہوتی. جن عورتوں کو رخصتی سے قبل طلاق دی جا رہی ہو ان کا مہر کتنا ہوتا ہے؟ اگر مہر مقرر ہوا ہو تو نصف, یہ بھی باتیں ہو چکی ہیں ساری پیچھے, اور اگر مقرر نہیں کیا تو حسب طلاق دے دی جائے. بھلے طریقے سے رخصت کرنے سے کیا مراد ہے؟ عزت اور احترام سے رخصت کیا جائے, کسی قسم کی تکلیف دینے الزام تراشی کرنے کے بغیر رخصت کر دیا جائے. اب اس کے بعد آگے ایک موضوع شروع ہو رہا ہے جو تھوڑا سا قابل توجہ ہے. یا ایہا النبی, اے نبی, اللہ کے نبی کو نبی کہہ کر پکارا گیا, کیا کہا؟ انا حللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک, اے نبی مکرم, ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں, اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے آپ کو بطور غنیمت ادا کی. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک, اس میں سے جو پلٹا دی گئیں آپ کی طرف. پہلا حصہ دیکھ لیجئے, لفظ واضح ہیں, احللنا حل یحل سے ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایسی عورتوں کو حلال کر دیا ہے, مراد یہ ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. کن عورتوں کو؟ جن کا آپ نے حق مہر دیا. اجور اجر کی جمع, یہ بھی پچھلی باتوں کی ہی دہرائی ہے کہ وہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آ گئیں اور آپ نے ان کا حق مہر اگر ادا کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف چار ہی رکھیں. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے موقع پر. پیچھے بات ہوئی کہ یہ آپ کی پانچویں بیوی تھی, آپ سے پہلے حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور ام سلمہ, دوبارہ بول دیتی ہوں, سودا, عائشہ, حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ اجمعین, یہ چاروں خواتین پہلے سے اللہ کے نبی کے نکاح میں موجود تھیں. حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو ہی چکا تھا لیکن یہ چار موجود تھیں. ایک تو منہ بولے بیٹے کی بیوی بظاہر لگ رہی تھی، اور دوسرا اس میں کیا تھا کہ آپ پانچویں بیوی تھی، تو بہت شوشے اٹھے، لوگوں نے شور مچایا، ایسی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ کا نبی جب کسی عورت کا حق مہر دے دیتا ہے اس کے بعد ان پر یہ قید نہیں کہ کتنی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ما ملکت یمینک، لونڈیاں مملوکہ عورتیں، مما اف اللہ، فا اللہ کا لفظ پڑھے پہلے آپ نے، مال ف کس کو کہتے ہیں، بغیر جنگ کے جو ہاتھ آ جاتا ہے، غنیمت وہ جو جنگ کے بعد لڑائی کے بعد ملتی ہے، اور افا کا لفظ فی سے ہے کہ مال ف کے طور پہ آپ کو مل جاتی ہیں، دوسری طرف سے آتی ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. اتنے حصے کا مراد کیا ہے کہ مردوں کو عدل کی شرط کے ساتھ چار شادیوں کی اجازت دی گئی، سورت نساء میں ہم اس کی ساری حکمتیں پڑھ چکے. اللہ کے نبی کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی گئی. کیوں دے دی گئی؟ ذرا اس کو ساتھ ہی لیتے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرد ہی نہیں، ایک نبی بھی تھے، نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کاموں کے لیے چنا تھا جو باقی لوگوں کے لیے نہیں تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ مقام بڑا دیتا ہے نا، تو اس کے لیے قواعد اور ضوابط بھی مختلف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے کام کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو عام لوگوں ہی والے ریسورسز دیے جائیں تو وہ درست نہیں. مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے ایئرپورٹس پہ لوگ جاتے ہیں، عام پیسنجرز جو ہوتے ہیں وہ عام لائنوں میں گزر رہے ہیں، راستے ان کے خاص ہیں، ان کو پوری پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جہاز کو چلانے والے پائلٹ یا ایئر ہوسٹسز ان کے لیے اسپیشل ٹریک ہوتے ہیں، ادھر سے اسٹاف اونلی لکھا ہوتا ہے اور اونلی عملے کے لوگ یہاں سے گزریں گے. کیوں؟ ان کو زیادہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ان کو آگے جانا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ کہیں بھی کوئی اصول ہو، کوئی ضابطہ سب کے لیے ہو، تو جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں حیثیت پہ ان کے لیے الگ رولز ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ، کوئی نہ بنائے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی پروٹوکول ہے، اس کے لیے کوئی الگ بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے لیے کوئی الگ کھانے کی جگہ ہے، کوئی ایسا کام چلنے کی سواری کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بہت سارے کام تھے، تو اس ایک آیت میں اللہ کے نبی کو کچھ رخصتیں دی جا رہی ہیں. آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، پھر بات واضح ہوگی زیادہ. ابھی تک صرف دو باتیں ہم نے اس آیت میں دیکھی. نمبر ایک، کہ آپ جس عورت کا حق مہر دے دیں اس کے بعد اسے نکاح کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پہلے سے چار بیویاں موجود ہوں. دوسری بات پتہ چلی کہ مملوکہ عورتیں، لونڈیاں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں، اور اس اجازت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ سے ایک لونڈی حضرت ریحانہ ملی، قبیلہ سبی کی عورت تھی. اسی طرح بنو مستلق قبیلے سے حضرت جویریہ آپ کی زوجیت میں آئی، اور خیبر کی جنگ کے بعد حضرت صفیہ. اونلی پوری 23 سالہ زندگی میں تین خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لونڈی پیش کی گئیں، ان تینوں کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کیا. جبکہ چوتھی لونڈی مقاقص کا حکمران جو تھا، شاہ مصر کے بادشاہ کو مقاقص کہتے تھے، اس نے تحفے میں ایک لونڈی بھیجی تھی، ماریا قبطیہ ان کا نام تھا. ان کو اللہ کے نبی نے ایز اے لونڈی ہی ان سے فائدہ اٹھایا. تو آپ کہہ سکتے ہیں اونلی ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کو لونڈی بنا کے رکھا، باقی تینوں کو آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کر کے پھر ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا. اور یہ ایک بھی صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی یہ چیز امت کے لیے حلال کرنا چاہتے تھے. حضرت صفیہ جب آئی تھی لونڈیوں میں تو یہ ایک صحابی کو ملی تھی، تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اپنی خوشی سے ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بدلے ان کو کچھ نہ کچھ اور زیادہ دیا گیا. یعنی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو رخصت دی گئی. اور اس میں پھر وہی بات کہیں گے کہ لونڈیزم کا نقطۂ نظر جو تھا، یہ کوئی اسلام نے شروع نہیں کیا، اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بلکہ اس کو پابند کیا گیا، اس کو مختصر کر دیا گیا تاکہ بات جو ہے وہ بدل نہ جائے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو حق مہر کی بات ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا حق مہر رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کا حق مہر رکھتے تھے، ادا بھی کرتے تھے. کچھ بیویوں کا حق مہر بہت ہی دلچسپ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ، چونکہ لونڈیوں میں سے بن کے آئی تھی تو ان کا حق مہر آزادی تھی. اسی طرح ام حبیبہ، ان کا حق مہر نجاشی نے دیا تھا اور 500 درہم تھا غالباً حق مہر اس نے دیا. اسی طرح حضرت زینب کا نکاح بغیر مہر کے ہوا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ زوج نہ کہا. اور اس طرح سے اللہ کے نبی بھی اپنے لیے یہ ساری چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ قوانین کو بے شک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، لیکن آپ اپنے لیے اس کو پھر بھی کچھ پابندیوں کا رکھتے تھے. اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے گا، وہ بناتی عمی کا، اور آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتی کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، کزنز ہیں یہ ساری. شرط کیا ہے؟ اللہ تہاجر نماک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یہ اب ایک تھرڈ کیٹیگری آ گئی کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتیں، آپ کے خاندان کی عورتیں، ان سے بھی آپ حق مہر دے کر نکاح کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جو پیچھے سے چل کے آ رہی تھیں آپ کے دین کو قبول کر کے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا ادھر. اگر آپ کو اس طرح کی اجازت نہ دی جاتی تو پیچھے سے ان لوگوں کے اوپر پریشر ہوتا، آگے سے ان پہ تکلیفیں ہوتی. آپ کو اجازت دی گئی، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی رکھ لے. کچھ ویسے بھی کزن میرج کو پسند نہیں کرتے تھے لوگ. آج بھی دیکھیے کرسچینٹی میں کزن میرج نہیں ہے، اور وہ ان آیات پہ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. بظاہر اس آیت کی بعض لوگ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان میں سے جس عورت کے ساتھ مرضی رہ لیں. تو نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، یہاں کوئی گرل فرینڈ شپ، بوائے فرینڈ شپ کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ کے نبی کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنا ایمان ثابت کر چکی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات میں سے گزار کر ہجرت کے لیے پسند کیا، اب ایسی عورتیں واقعی ایمان کے اس درجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہیں. اور اسی رخصت کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے سن 7 ہجری میں نکاح کیا تھا، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. یعنی رشتہ داریوں میں بندھے ہوئے لوگ تھے، کوئی اس طرح ٹوٹے نہیں. اور حیرت کی بات ہے، باپ کفر پہ، باپ لڑائیوں میں آ رہا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ نبی کے گھر میں. اور ان کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ام حبیبہ کے پاس ابو سفیان جب آئے تھے ملاقات کے لیے، تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً اپنا بستر لپیٹ دیا، کہنے لگی کہ آپ میرے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ مشرک ہیں اور وہ مسلمان ہیں. تو اس پہ بھی باپ کی انا پہ چوٹ پڑی، لیکن بعد میں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان دے دیا. تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ یہ سگے رشتے نہیں. اصل میں یہ جو باتیں ہوئی نا چچاؤں کی اور خالاؤں کی اور پھوپھیوں کی، اس دور میں یہ سوچتے تھے کہ یہ سگے بھائی بہنوں کی طرح، جیسے آج کے بھی لوگ سوچنے لگ گئے. لوگ کزنس میں شادی نہیں کرتے، کہتے نہیں اس کو تو ہم اپنی سگی بہن سمجھتے ہیں، یہ تو میرا سگا بھائی ہے. تو کہا یہ سگے نہیں ہے. اسی لیے کرسچن ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتے جس سے 7 پشتوں تک نسب ملتا ہو ایک مرد کا. اور اس کے برعکس یہود سگی بھانجی اور بھتیجی سے بھی نکاح کرتے ہیں. وہ ایکسٹریم درجے پہ ہیں، وہ ایکسٹریم پہ ادھر ہیں. اسلام نے ان بٹوین راستہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کر لو. آپ دیکھیے کہ ایسی رسموں کو عملاً ہی توڑا جا سکتا ہے. یہ قرآن پڑھ کے نہیں سب ٹوٹتی، یہ عمل سے ٹوٹتی ہیں. اس لیے ایسی تمام چیزوں کو ایک انسان اگر پورے ماحول کے ساتھ سمجھے تو اس کو اس میں کوئی بھی شک نہیں پڑتا، کوئی غلط نہیں. پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات مفسرین نے توجہ دلائی کہ دیکھے، لفظ بناتی امی کا آیا و بناتی اماتی کا آیا. اب اس میں ام اور خال کو مفرد اور امات اور خالات کو جمع رکھا گیا، تو یہ کیوں ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ عربی لغت کی یہ کہانی ہے، یعنی عربی لغت کا کچھ اس میں دستور ہے کہ کہیں جمع اما پھوپھیاں اور کہیں پھوپھی، یعنی واحد اور جمع کی تھوڑی سی گیم ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کی پوری رخصت تھی، اور آپ کا خاندان بہت بڑا تھا، آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی تھیں. اسی طرح سے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ شرط کیا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی ہو، ہجرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ابو طالب کی بیٹی ام ہانی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں تھا. اور طلقاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، نہ قتل کیا نہ غلام بنایا. تو بہرحال شرائط موجود تھی. اس کے بعد اب چوتھی چیز، اس پہ توجہ کیجئے گا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ مومن عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے. ام وحبت نفسها للنبی جی، جو اپنی جان نبی کی نظر کر دے، جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کر دے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے یہ اتنے نازک احکامات ہیں کہ اس پہ انسان کو جتنی بات سمجھ آ جائے بس سمجھ کے آگے چل پڑے، اس سے لمبی بات نہ کرے۔ جتنا کیچڑ اچھلا ہے نا اللہ کے نبی کی ذات پہ، اسی قسم کی آیتوں سے ہوا۔ اور آپ کو شروع میں بتا دیا کہ سورۃ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی بہت سارے معاملات جو تھے وہ کھول کے پیش کر دیے گئے۔ تو یہاں پہ اب بات کر دی گئی کہ وہ مسلمان عورت جس نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا۔ کیسے ہبا کر دیا؟ ان ارادن نبی یو، اگر نبی اس سے ارادہ کریں کہ این یستن کہ ہا کہ وہ اس سے نکاح کر لیں، تو پھر یہ آپ کو اجازت ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ خالصتا لک من دون المومنین، لیکن یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ اس کو تھوڑا سب سمجھنا ہے کہ وحبت نفسہا کیسے ہے۔ ہوتا ایسے تھا کہ کوئی عورت جو مسلمان ہوتی اور بالکل اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھتی، تنہائی ہوتی، یا اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا، یا ایون نکاح کی خواہش ہوتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شوق ہوتا۔ جیسے آج کے دور میں بڑے مشہور لوگوں کی زوجیت میں آنے کے لیے بہت ساری لڑکیوں کے خیالات میں بات آتی ہوگی، اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ایسا آتا اور کوئی خود پیشکش کر دیتی، اور اس کی بہت بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے نکاح کا پیغام خود ڈالا تھا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو کہا کہ اگر کوئی عورت آپ کو کہے کہ آپ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے میں تیار ہوں، تو عام لڑکیوں کے لیے تو ان کے باپ کی مرضی چاہیے ہوتی ہے نا۔ یہاں ولایت کا مسئلہ ہے اصل میں، کہ عام طور پہ تو ولایت کا چکر ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے بھی آزاد کر دیا۔ کیوں آزاد کر دیا؟ اس لیے کہ باپ تو مشرک تھے، کافر باپ تھے، وہ ایسی عورتوں کے نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ اسی میں سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے حضرت ام حبیبہ کی ہوگی، کوئی ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ابو سفیان کفر پہ تھا، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے نکاح ہونے دینا تھا۔ پھر حضرت صفیہ کا باپ خوئی بن اختب یہودی تھا اور سردار تھا اور لیڈر تھا، اور جنگ میں اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آیا ہوا تھا۔ لیکن اس طریقے میں شرط کیا ہے کہ آپ ان کا بھی حق مہر دیں گے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ یہ اجازت صرف مردوں کے لیے۔ آج کوئی لڑکا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لہذا آپ میرے سے شادی کر لیں، اب نہیں ہو سکتا۔ خالصتم لکم من دون المومنین، دوسرے مردوں کو نہیں اس کی اجازت، لیکن شرائط وہی ہیں، ساری وہی شرائط ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی عدل کا معاملہ ہے وہ آپ کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور آپ ان شادیوں کو ایک پورا ٹاپک کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کوئی ہمارے علی شادیاں نہیں کہ جس میں مہندی اپٹن اور پتہ نہیں کیا کچھ اتنے دن تک چلتا رہے، بلکہ ہر شادی کے پیچھے کچھ حکمت تھی۔ مثلا کیسے؟ حضرت جویریہ بنت حارث سے آپ کی شادی 8 ہجری کو ہوئی، پورا خاندان رہزنی سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، یعنی اس ایک عورت کی وجہ سے پورے قبیلے کو چوری سے توبہ کی توفیق مل گئی۔ اسی طرح میمونہ بنت حارث آپ کی زوجہ محترمہ، یہ نجد کے سردار کی بیوی کی بہن تھی، ان سے شادی کے نتیجے میں نجد کے فتنے ختم ہوئے اور اسلام کے لیے راہ ہموار ہوئی، ان ازواج کے ذریعے دین کی وسعت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ عرب خاندانی طور پہ بہت زیادہ پختہ لوگ ہوتے تھے، اب وہ خاندان کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پھر ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتے تھے۔ تو مختلف لوگوں میں شادیاں کروا کر اللہ کے نبی کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ دیا گیا۔ مثلا ایک عورت سے آپ کی شادی ہوئی جو کہ ابو جہل کے خاندان سے تھی، ابو جہل تو شروع میں مارا گیا تھا نا، اس کے پورے خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ترک کر دی تھی۔ کیوں؟ کہ اب یہ ہماری دامادی میں آگے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، تو نہ ہو، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ دین کا ورثہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے امت تک منتقل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں، 2210 احادیث صرف حضرت عائشہ سے ملی۔ اب لوگ چیخیں چلائیں، چھوٹی عمر کی تھی، آپ بڑے تھے، آپ بوڑھے تھے، یہ تو آپ اپنی رنگ رلیوں کی نظر سے سوچتے ہیں نا، اسلام میں شادی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسلام کو کتنی عزت ملی، کتنا کچھ ہوا، اور اگر آپ حضرت عائشہ کی خدمات سن لیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ میں نے یہاں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی تھی، وذکرنا فی لیکن الگ سے ایک نشست میں اگر انشاءاللہ موقع ہوگا تو بات کروں گی کہ ازواج مطہرات نے علم کی کیا خدمتیں کی اور کیسے ان کے بعد ایک چین سکالرز ہیں جو وومنز تھیں اور جن کے ذریعے علم پھیلتا رہا. اور اس میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ آج کی عورتیں کیسے چولہے چونکے پہ آ گئیں. بالکل آج کی عورت اور اللہ کے نبی کے قریب کے دور کی عورت دو مختلف عورتیں آپ کو دکھیں گی. وہ بچوں کو گودوں میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی اور پڑھایا کرتی تھی. وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے پلاتی تھی کہ یہ بچے مجاہد بنے. آج کی ماں ہی اصل میں بگڑی. آج کی نسل کا مسئلہ جو ہے وہ باہر کا کلچر نہیں ماں کا بگاڑ ہے. اچھی ماں ہی نہیں ملی آج کی نسلوں کو. بہرحال پھر حضرت ام سلمہ 378 احادیث کی راویہ ہیں. پوری ان کے فتووں کی کتاب بن سکتی ہیں. یہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی نبی کی جو شادیاں تھیں پوائنٹس میں لکھ لیں. پہلی بات ہے آپ کی زیادہ شادیاں کیوں ہوئیں؟ اللہ کا فیصلہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اجازت ہے ہم نے آپ کے نکاح کرا دیے کوئی کیوں بولے. دوسرا مین نقطہ لکھ لیجئے کہ آپ کی شادیاں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کا حصہ تھی. بات واضح ہو جائے گی. یہ کوئی رومانٹک شادیاں نہیں تھی. یعنی یہ آپ کی نجی زندگی نہیں تھی. یہ آپ کی تبلیغی زندگی تھی پیغمبرانہ زندگی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عرب بہت شادیوں کے عادی تھے. گرم ماحول تھا. 25 سال تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی. جوان ایک مرد 25 سال کا ہو جائے اور کوئی شادی نہ کرے. اور وہاں حالات کتنے گندے تھے کہ عربوں میں ایک یہ بھی کلچر تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی دوسرے مرد کی بیوی سے ایکسچینج کرتا تھا جسٹ فار چینج. اسلام نے ختم کیا. یعنی وہاں عورت تو کٹ پتلی بنی ہوئی تھی. عورت کا تو حال وہی تھا جو آج کے دور میں. کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. کوئی ایک عورت پہ راضی نہیں تھا. بعض دفعہ ایک عورت ایک بھائی کے ساتھ نکاح میں آتی دوسرا مرد بھی اسے فائدہ اٹھا سکتا تھا. آج بھی موجود ہے ہندو دھرم میں. میں نے پڑھا نہیں لیکن یہ بات میں نے کسی کی زبان سے سنی ہے اسکالر کی کہ ان میں یہ چیز اجازت ہے کہ ایک عورت دو مردوں کی بیوی بن سکتی ہے. اب آپ بتائیے کیسے ماحول میں 25 سال کی عمر میں شادی بھی کی اور ایک بوڑھی عورت سے کی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. وہ اس وقت 40 سال کی تھی جو عموماً ویسے مینوپاز کی عمر سمجھی جاتی ہے. اور آپ کے سارے بچے بعد میں ان سے ہوئے. پھر ان کی زندگی جو اللہ کے نبی کی یعنی آپ 50 سال کے ہوئے 25 سال 25 ایئرس کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں. اپنے مردوں کو آپ سوچیں اگر خواتین ہیں. شادی کے بعد 25 سال کے بعد تو مرد کے جذبات میں ویسے ہی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر تو بندہ ذمہ داریوں میں بڑھ جاتا ہے. حقوق اور بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو شادیوں کا سوجا. آپ سوچیے. چلیے اس سے بھی آگے چلیں. دوسری شادی کس سے ہوئی؟ سودا سے. اللہ بناتا ہے سب کو لیکن سودا کالی تھی. سودا کہتی کالی عورت کو ہے. بیوہ بھی تھی. بھاری جسم کی تھی. فیچرز بھی کوئی خوبصورت نہیں تھے. اور شادی شدہ کیسے تھی کہ ان کے شوہر سکران ان کا نام تھا حبشہ میں وفات پا چکے تھے. ان کو سہارا چاہیے تھا. اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے 5 سال تک. اللہ کے نبی پھر ان کے ساتھ رہے. آپ کی عمر مبارک ہوگی 55 سال. کوئی نکاح نہیں ہوا. یہ بھی معاملہ پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے بعد 55 سے 59 یعنی 55 سے 59 4 سال میں آپ کی 8 شادیاں ہوئی ہیں. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ایک مرد جو 60 سال اور صرف اس کے بعد آپ کی زندگی 2-3 سال رہ چکی تھی. پوری یہ جتنی بیویاں ہیں حضرت سودا کے بعد سے لے کر آگے تک یہ صرف 4 سالوں میں ملی 8 شادیاں. یہ کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. کوئی جذبات نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ ایک اور بھی ریزن نوٹ کیجئے کہ عربوں نے اللہ کے نبی کو شاعر کہا کہا مجنو کہا کہا کاہن کہا کہا لیکن آپ کو رنگیلا رسول نہیں کہا. نعوذ باللہ. آپ کو خواہشوں کا حریص نہیں کہا. آپ کی کسی شادی پر کوئی الزام نہیں ملتا آپ کی تاریخ میں آپ کی زندگی میں. کہہ سکتے تھے نا دشمن تو ہمیشہ آپ کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ اچھا جی اب شادیاں بھی کرنے لگ گئے. کوئی بھی نہ ہوا. چلیے ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے. عموماً دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ فتح کے نشے میں ہوتی ہیں. لیڈرز حکمرانوں کی کہتے ہیں بے شماری عورتیں ہوتی ہیں. فاتح مکہ بننے کے بعد آپ نے کوئی شادی نہ کی. آپ تو فتح تھی بھائی جشن منا رہے تھے کوئی مزہ ہوتا. ہم اپنے گندے دن سے سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کی ذات گندی لگتی ہے. لیکن آپ دیکھیں فاتح بننے کے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی. آیت تحجیر نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی. جب بیویوں نے پسند کر لیا کہ آپ کے بعد ہم کہیں نہیں اور جائیں گے تو آج کے بعد کسی اور سے شادی نہ کریں. پھر اب دیکھیں صفیہ بنت ہوئی، ان سے شادی ہوئی تو یہود کی دشمنیوں میں کمی آ گئی، کیونکہ یہ بیٹی چلی گئی تھی اس خاندان میں. اب ہمارے تو اتنا نہیں، لیکن عربوں میں اور پچھلے دور میں خاندانی بنیادوں پہ رشتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اسی طرح دیکھیں کہ میں حبیبہ، ان سے نکاح کے بعد ابو سفیان کا دل تھوڑا نرم ہو گیا. تو یہ ساری کہانی ہے جس کو سامنے رکھیں. ایک چھوٹی سی اور بات یاد رکھیں کہ آپ کی ہر شادی سے یا تو کوئی غلط رسم ٹوٹی، مثلا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حضرت زینب کی شادی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی یہ ٹوٹی، یا اسی طرح سے حضرت عائشہ سے شادی، منہ بولے بھائی کی بیٹی، یا تو کوئی غلط رسم ٹوٹی یا پھر کوئی نئی چیز ڈلی. اللہ نے یا تو کوئی قانون دیا یا کوئی قانون توڑا. تو یہ سارے حالات ہوں تو شادی کا لطف کہاں رہتا ہے؟ آپ سوچیں جس بندے کا دل دھک دھک کر، اللہ خود گواہیاں دے رہے ہیں قرآن میں کہ نبی آپ ڈر رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا اس شادی میں لذت ہوگی، مزہ ہوگا. اور دوسری بات ایک اور نوٹ کیجئے حضرت زینب کے ناطے سے، کہ حضرت زینب کے ساتھ نعوذ باللہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے پھوپھی زاد بہن ہونے کے ناطے سے، تو زید کو کیوں کہتے ہیں آپ ان سے نکاح کریں؟ پیچھے آپ سن چکے، آپ خود کہہ کہ آپ نے نکاح کرایا. پھر قرآن کی آیت اتری تو حضرت زینب کو بھی ماننا پڑا. اگر دل میں چور ہوتا نعوذ باللہ، تو کیا ان کو کنوارے پن میں لیتے یا ان کو پہلے شادی والا کروا کے پھر لیتے؟ زبان بھی نہیں زید دیتی یہ باتیں کہتے ہوئے، اچھی ہی نہیں لگتی یہ باتیں. اللہ کے نبی کو اس طرح کے احکامات دیے گئے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ساری تھیں. اب یہ جو بات ہے خالصۃ لک من دون المومنین، ہو سکتا ہے کوئی مرد یہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے لیے یہ ساری رخصتیں کیوں نہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے. تو کہا مومنین، پہلے مومن بنو. جو مومن بنے گا وہ ایسا سوچے گا بھی نہیں، مومن تو ایک ہی عورت سے گزارا کر لیتا ہے، وہ جیسی تیسی بھی ہو، اس کی زندگی میں پھر دوسری عورت نہیں آتی الا یہ کہ وہ کسی کو سہارا دینے لگے. تو ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پہ بھی یہ ساری پابندیاں آسان ہو، تو پھر ان کو نمبر ایک تہجد پڑھنی پڑے گی فرضاً، کیونکہ امت پہ تہجد نفل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی پڑھ سکتے تھے فرض کے طور پہ تو ہم کیوں نہ پڑھیں. دوسری بات ہے کہ صدقہ عام لوگوں پہ حلال نہیں ہے، اللہ کے نبی پر حلال نہیں تھا. تیسری بات، اس پہ تو میرا لے دل دھک دھک کرے گا ہمارا، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، ساری چیریٹی میں چلی گئی. چلیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رخصتیں ملے، آپ بھی کہیے کہ آپ کے مرتے ہی آپ کی ساری جائیداد جو ہے وہ بٹ جائے گی نہیں، بلکہ وہ چیریٹی میں جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بات ایسی آیت کے اگلے حصے میں آنے والی ہے، لیکن اس کو ہم یہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک رخصت دے دی تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے بیچ میں عدل کریں نہ کریں، باری رکھیں نہ رکھیں، جب موقع جیسے حالات ہو، جس کے پاس جائیں نہ جائیں، لیکن آپ نے یہ رخصت قبول نہیں کی. یعنی یہاں تو دو کو نہیں خوش رکھ سکتے، اللہ کے نبی تو نو کو بھی خوش رکھ لیتے تھے. حضرت سودا اور حضرت خدیجہ دو چلی گئیں پہلے، اس کے بعد آپ کی نزوجیت میں ایک وقت میں سات آٹھ بیویاں بھی رہیں، اور آپ سوچیے ہفتے کے سات دنوں کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں ایک ایک بیوی کا حق دینا کتنا مشکل ہے، لیکن آپ نے یہ رخصت نہیں لی. اللہ نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مانا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور خاص بات بھی تو ہے نا، کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں دوسرے مردوں پر حرام ہیں، جبکہ عام مومنوں کی عورتیں ان کے مرتے ہی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں عدت سے گزرنے کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے جو بھی کیا ہے غلط نہیں کیا. قد علمنا ما فرضنا علیہم، بڑا موٹا جملہ ہے، اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہم نے کیا فرض کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات. اعتراض کرنے والوں کو جرت کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہمیں خوب پتہ ہے ہم نے جو فرض کیا ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں کے بارے میں، جو حکم جس کو دینے تھے، جس کو جو کہنا تھا یہ لازم ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے ایسا کر دیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ لقیلا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. آپ چاہیں نا تو یوں بیچ میں ایک بریکٹ لگا لیں، یہ بیچ کا اصل میں جملہ جو ہے نا، یہ جملہ معترضہ تھا. لقیلا یکون علیک حرج کا تعلق جو ہے نا، یہ پیچھے والی چیزوں سے ہے، کہ جو اللہ کے نبی کو رخصتیں دی گئیں، کیوں دی گئیں؟ تاکہ آپ تنگیوں سے نکل جائیں. آپ کی تنگی کیا ہے کہ آپ کے اوپر دین کی ذمہ داری ہیں، آپ ایک نبی بھی ہیں، آپ ایک حکمران بھی ہیں، آپ مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں. ایسے لوگ اپنے گھر والوں کے 100% لاڈ چاؤ نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے پہ نہیں پوچھے گا، لیکن لوگ ضرور پوچھیں گے. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ آ رہا ہے جو اگلی آیتوں کو ساتھ پڑھ کے ہی ہم دیکھیں گے. چلیں پورا کر لیتے ہیں تو موضوع وہیں پورا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ رخصتیں آپ کو اس لیے دی گئیں کہ تنگی نہ ہو آپ پہ، دل تنگ نہ ہو. جن عورتوں کے حق آپ نہیں دے پا رہے، آپ کے لیے جن عورتوں کو حلال کیا، کہیں آپ ان کو گناہ نہ سمجھیں، اللہ کے ان احکامات سے دل تنگ نہ ہو. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. کریں کہ آپ ترجی من تشاؤ منہن، آپ کو اختیار ہے دور کر دیں جن کو چاہیں اپنی ازواج میں سے. ترجی الگ کر دیں، دور کر دیں. وتوی الیک من تشا، اور اپنے پاس رکھیں جن کو چاہیں. یعنی آپ کو بالکل چوائس ہے، روز رہیں، پاس رہیں، الگ رہیں. اسے یہ نہیں مراد کہ آپ مل کر بالکل چھوڑ دیں، اشارہ ہے باریاں لگانے میں. باری مقرر کر لیں چاہے نہ کریں، نکاح کریں، تعلق کریں قائم، نہ کریں، آپ ایک بار کریں، دو بار کریں، ایک بیوی سے آپ خواہش پوری کر لیں، دوسری سے نہ کریں، ٹوٹل چوائس ہے. ہاں، ومن ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ دوبارہ طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا، تب بھی آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ذالک ادنا، یہ رخصت، یہ بات، اس رخصت سے پوری توقع ہے کہ ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ولا یحزننا، اور وہ ازردہ خاطر نہ ہوں گی. ویردین بما آتیتہن کلہن، اور سب کی سب خوش رہیں گی اس پر جن کو اللہ نے عطا کیا. یہ ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی اب ان کے بعد کسی اور بیوی سے شادی نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ آپ کا ہوگا برابری کا سلوک کریں گے. عام عورتوں کی بھی بات ہے، تو یہ سارا کچھ بیویوں کی خوشی کا سبب ہوگا. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں. یہاں واحد اور جمع کے ضمائر کو ذہن میں رکھیے گا. شروع کے ضمائر جو واحد کے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. جو جمع کے ہیں نا، کلہن، یہ تو عورتوں پہ بات ہو گئی. ما فی قلوبکم، یہ عام مسلمان مردوں کی بات ہے کہ مسلمان مردوں، تمہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بیویوں میں انصاف کرو، ان کے لین دین میں، نہ نفتے میں، تاکہ تمہاری بیویاں تم سے خوش رہیں، تمہاری بیویوں کے دل نہ دکھیں. اور اللہ کو خوب پتہ ہے جو تمہارے دلوں میں، مطلب یہ ہے کہ کوشش کے باوجود اگر تم انصاف نہیں کر پاتے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے. صحیح مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ یہ میری بانٹ ہے، جس میں میرا اختیار ہے میں نے برابری کر لی، یعنی نہ نفقے میں، شب باشی میں، لیکن میرا اس پر اختیار نہیں جو میرے دل پہ ہے، بس اس پہ مجھے ملامت نہ فرمانا. حضرت عائشہ کی طرف آپ کا دل جھکتا تھا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت کیا تھی، کہ اگر کسی بیوی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی عذر ہوتا تو آپ اس سے اجازت لیتے، جب تک کہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ تو بھی الی، کہ اب برابری کا حق بھی آپ کو معاف کر دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی رخصت ملتی تھی، سارے انبیاء کی طرح آپ رخصت والا معاملہ لے لیتے تھے، عزیمت پر عمل کرتے اور رخصت کو ضرورت کے طور پر بھی لیتے. یعنی یہ مختلف درجے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں اور آپ کے یہ سارے معاملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو کچھ باتیں نہ سمجھ آ رہی ہوں. کیوں نہ آ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے اور اس کے کئی عورتوں سے تعلقات ہے، تو رہتی رہتی ہیں بیویاں. کڑتی بہت ہیں کہ یہ باہر کی عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس دن روٹ کے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے جی اب تو اس نے شادی کر لی. کئی جاہل ایسی ہیں کہ وہ گندے تعلق رکھے، مسٹریسز رکھے، گندی عورتوں سے تعلق ہے تو بستی رہتی ہیں کہ اب کیا کرے بچے ہیں. جو ہی وہ دوسری شادی کر لے کہتے ہیں اب نہیں رہوں گی. یہ ہمارا کلچر ہی نہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ باتیں خاص طور پہ عربوں کے کلچر کو سامنے رکھی اور سب کچھ بیان کر کے فرما دیا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وہ دلوں کے معاملے جانتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے پتہ ہے کون کیا کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، یہ ہے وہ آیت آیت تحریر کے بعد جو نازل ہوئی کہ اب آپ پر بالکل حلال نہیں ہے. دیکھیں اتنی حلتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوئیں لیکن ایک چیز حلال نہیں ہے، وہ کیا؟ کہ مِن بَعْدُ، اس کے بعد. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزْوَاجٍ، کہ نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں ان ازواج سے دوسری بیویوں کو. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، بجوس ان کنیزوں کے جو آپ کے پاس ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. جب ازواج مطہرات نے آپ کو چن لیا تو کہا اب آپ اس کے بعد نہ تو کسی بیوی کو بدل سکتے ہیں، یعنی طلاق دے کے دوسری کر لیں، اور نہ اس کے بعد کوئی دوسرا نکاح آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے چوائس ہے. یہ ازواج مطہرات کو تحفہ ملا تھا اس بات کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. اللہ دل میں ابھرنے والے خیالات میلانات کا بھی علم رکھتا ہے، وہ انسانی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندے کے اندر بہت کمی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو بھی حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے ذریعے سے آئیں، اگر آپ ایک سٹریچ میں کر لیں تو 6 درجے مختلف ہمارے سامنے آئے. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح شخصی ضروریات سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی ایک مرد کو اتنی بیویوں کی سچی بات ہے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک اور دو بہت ہے. ہاں، جو شادی کے بغیر ہر روز ہر دن اپنا تعلق دوسری عورتوں سے رکھے ان کو پھر کسی سے بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. جیسے ایک عورت کی کہانی بھی جو سنائی تھی کہ 6 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور کہتی ہے ابھی مجھے وہ مرد ہی نہیں ملا جس سے میں شادی کروں، تو یہ گندا ٹیسٹ ہو جائے وہ تو اور بات ہے، لیکن حلال طریقے سے اتنی ذمہ داریوں کو نبھانا ایک مرد کے بس میں نہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے قدرت بھی دوسرے مردوں سے زیادہ دی تھی، عام مرد اتنی بیویوں کے حقوق نہیں پورے کر سکتا. پھر اسی طرح آپ کے نکاح جو تھے یہ تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے تھے، تبلیغ بھی ہوئی اور تعلیم بھی پھیلی. پھر آپ کے نکاح اصلاح معاشرہ کے لیے تھے. آپ اب سارے نکاحوں کو جمع کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر آپ کے نکاح جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے تھے، آپ کے نکاح قبائلی عداوتوں اور تعصبات کو ختم کرنے کے لیے تھے، یعنی دشمنیاں ختم ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک جاہل قوم کو مہذب بنانے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تربیت کی ضرورت تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عمر کی عورتوں کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا، پھر انہوں نے آپ سے تعلیم اور تربیت پائی اور آپ کے بعد امت کو علم دیا. یہ تو آج ہم بہت کم جانتے ہیں کہ آج جتنا علم پھیلا ہوا ہے نا کتابوں کی صورت میں، ہر عالم کے پیچھے ایک عورت، ہر عالم کے پیچھے ایک عورت ہے. یہ میں آج کے عالموں کی بات نہیں کر رہی، اسلاف پیچھے سے جا کے دیکھیے، جتنی موٹی کتابیں آپ کو عربی کی ملیں گی ان کے لکھنے لکھانے والے جو تھے وہ کسی نہ کسی عورت کے شاگرد تھے. لیکن چونکہ اس وقت تک سوچ پاک تھی، نظر پاک تھی، تو لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں سوچ لیتے تھے. تو یہاں پہ یہ چیز ہوئی. اور ایک سرے راہ جو بہت ہی خوبصورت بات اس میں سمجھ آئی، جس سے کم از کم میں نے اپنے دل کو بہت ہی مضبوط کیا. اللہ کو پتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بخود اپنے لیے بھی عملی رہنمائیاں ملتی ہیں. یہ جو بات ہم نے اس آیت میں پڑھی، جو میں نے اس وقت نہیں چھیڑی لیکن بات کر دی، کہ یہ جو بات ہے کہ لکئی لا یکون علی کا حرج، اللہ کے نبی کو کچھ پابندیوں سے آزاد کیا گیا تاکہ آپ پہ مشکل نہ آئے. بالکل یہی پیغام مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ہر اس دین کا کام کرنے والے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ جو تعلیمی تدریسی ذمہ داریوں کو اور اپنے گھر کو ساتھ لے کے چلنا پڑ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ قربانیاں کمیاں ہوں گی. کسی نے میرے سے ایک بہت عرصہ پہلے کسی دین والی خاتون کے بارے میں بات کی، دیکھو دیکھو کیسی ہے، میاں کہیں ہیں، بچے کہیں اور خود کہیں چلی گئی، کسی کا نام لے کے انہوں نے بڑا دکھ سکھ کیا. اپنی طرف سے تو وہ شاید یہ سوچ کے آئی تھی کہ میرے سے کوئی بات سنیں گی کہ بھئی ہاں دیکھو، کہنے لگی کہ دیکھو یہ کون سا دین ہے کہ میاں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور بچے کہیں اور یہ جا کے دوسرے شہروں میں تبلیغ کر رہی ہیں. تو میں نے بڑے رازدارانہ انداز میں ان سے پوچھا، آپ کو ان کے میاں نے یہ کہا ہے؟ آپ سے ان کے بچوں نے یہ شکوا کیا؟ کہتی نہیں. تو میں نے کہا آپ کو اتنا درد کیا؟ آپ کو کیا پتا وہ اس پہ شکر کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ایسی بیوی دی کہ دین کا یہ کام کر رہی ہے اور بچے خوش ہوں گے کہ ہم ایسی ماں کے بچے ہیں, آپ کو کس کا دکھ ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے ماں سے زیادہ جو ہے وہ دوسرے لاڈ دکھانے لگ جاتے ہیں. تو گھر داریاں متاثر ہوں گی, ہونی ہے. عصمت کا راستہ لاڈ کا راستہ نہیں. ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں, ہم آسان راستہ نہیں مانگتے, محفوظ راستہ مانگتے ہیں, کامیابیوں والا راستہ مانگتے ہیں. ہم میں سے کوئی نمازوں میں یہ نہیں کہتا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے, بڑا آسان راستہ دے. نہیں, صراط مستقیم پتلا نہیں ہے. کل پھر تیاری کر رہی تھی میں شام کی کلاس کے لیے, تو میں اس میں یہ پڑھ رہی تھی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے, صراط عربی میں سواد راتا, جس میں ایک وقت میں کئی ٹریک ہوتے ہیں. یہ کل پہلی دفعہ بات مجھے سمجھ آئی. کتنی بیسیوں بار سورہ فاتحہ پڑھائی ہوئی ہے, لیکن سٹرومن کلاس کی تیاری میں یہ نقطہ میرے سامنے آیا کہ سواد روتا ڈکشنری میں اس راستے کو کہتے ہیں جس کے کئی چینل ہوتے ہیں. تو ایک عورت کو کتنے چینل ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں, ماں کا چینل, بیوی بننے کا چینل, اور بہن ہونے کا چینل, کوئی بہو ہونے کا چینل, پھر تعلیم کا چینل, کہیں ایڈمنسٹریشن کا چینل, کہیں اکیڈیمک کا چینل. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو اللہ بڑے خاص لوگوں کو چنتا ہے جو واقعی سب کام ساتھ لے کے چلے. کہیں نہ کہیں کمی تو ہوگی, ہوگی, مانتے ہیں ہوگی. پھر اللہ ایسے گھر والے بھی دے دیتا ہے, ان کے بس سب, ان کے حوصلے بھی ایسے ہو جاتے ہیں. میں کئی ایسی سسٹرز کو جانتی ہوں کہ جب دینی سلسلہ شروع کرتی ہیں تو شوہر ناراض, بچے پریشان, دو چار سال بعد اللہ اس دین کی وجہ سے ان کو عزت بھی دیتا ہے, معاشرے میں ایک مقام بھی ہے. پھر وہ کہتی ہیں ہمیں گاڑیاں بھی لینے آتی ہیں, پھر لوگ درس کے ٹائم لیتے ہیں. تو اسی بات پہ گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ماشاء اللہ بڑی فیمس ہوئی. ایک عورت تھی, تو عورت سے میرا لڑکی ہے, میریڈ ہے, تو ان کا نام انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے, حالانکہ اصولن تو باپ کا ہی ہے. اب ہوتا کہ جو ہی ان کا نام ہم بولتے ہیں تو کہتی میرے ہسبینڈ یوں کھلکھلا رہے ہوتے ہیں کہ میرا نام آ رہا ہے مائک پہ, وہ ان کا نام ہے, اب ہم کیا کریں. تو وہ اس پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا نام بھی ہوگا. وہ باہر بتاتے ہوں گے, اچھا یہ تمہاری بیوی کا نام لیا انہوں نے, یہ تمہاری بیوی ان کی کوآرڈینیٹر بن گئی, یہ تمہاری بیوی ان کی گروپ لیڈر بن گئی. تو دل میں ابھی بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن شروع میں ہم یہ جو کر نہیں پا رہے ہوتے نا سیٹ اپ, یہ بہت بڑا کوشچن ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں. اسپیشلی آپ دیکھیے کہ آپ سب اس وقت 23 پارے پہ پہنچنے والے ہیں. یاد ہے آپ کو کس کورس کے آغاز میں ہم نے آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا, ہم نے پلاننگ کی ہوئی, مجھے تو پتہ ہی ہے کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ. اگر آپ فلائر بھی پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں یہ تھنک تھی کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ, اور تعلیم آپ لیتے جا رہے ہیں, آگے ساری زندگی بھی لیں گے انشاءاللہ, وہ سلسلہ آپ کا کبھی منقطع نہیں ہوگا. لیکن اب جو آخری 8 پارے ہیں اس میں آپ کے تربیتی سیشن ہونے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عملی دین سیکھنے والا بنا دے. کوئی رسمی دین نہیں سیکھنا ہم نے. اگر دل میں تڑپ آ گئی ہے نا اتنے بارے پڑھ کے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, کارآمد بننا ہے, وم مما ین فن نا صف یم کس, تو پھر آپ جیت گئے, آپ کا کورس ہو گیا, آپ کامیاب ہیں, آپ فرسٹ آ گئی. کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ آ گئی ہے کہ میں نے اپنی ارد گرد کی گندگی دور کرنی ہے؟ تو لہٰذا آپ سب کے لیے پروجیکٹ ہے, آپ اپنے ارد گرد ڈھونڈیں جگہ, کور بات دیکھیں, کریں, اور چھوٹی ایک بندے کی, دو بندوں کی, گھر میں چھوٹے چھوٹے اپنے لیے ٹارگیٹس ڈھونڈیے کہ جس کے ذریعے پھر آپ اس کام کو سیکھیں. آپ کے میں نے سیکھنا میری مجبوری ہے, شوہر کو بنا لیں اس کے لیے, اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں ٹرائل, قربانی کا اسٹوڈینٹ بنا لیں کہ بھئی میں نے پڑھانا ہے یا میں نے پڑھنے میں مدد کرنی ہے, یہ بیٹھے سنیں تو میں آپ کو ڈسکشن کراتی ہوں کیسا کراتی ہوں. اسی بہانے کچھ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولادي واحسن ولدي امين بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی آپ سب کیسے ہیں آواز میری ٹھیک ہے اس روم میں چلیے الحمد للہ رب العالمین جی الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک ہے آج ہم آیت نمبر 45 سے لے کر دیکھتے ہیں آج ہم نے پڑھ لیا لیسن لیا ہے ٹھیک ہے اور یہی والی بات کہ آج کا لیسن بھی بہت خوبصورت تھا الحمد للہ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مل کر آیت نمبر 45 اینڈ آن ورڈس انشاءاللہ اب دیکھیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا تھا ان کو جو فرائض دیے گئے تھے ان کا ذکر ہے نا تو ہم نے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صفات دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیا بھیجا گیا آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن پہلی صفت یہاں پر آئی وائس سب کے لیے ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ تو آپ لوگ بتائیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جو صفات دیکھی سب سے پہلی صفت ہم نے کیا دیکھی یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرائض میں سے شامل تھا کہ آپ جی ہاں شاہد تھے اور مبشرن اور نذیر ڈرانے والے گواہی دینے والے اور گواہی دینے میں اگر ہم دیکھیں تو کیا آ جائے گا سر آپ کیسے کس پر گواہی دینے والے تھے لوگوں پر گواہی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی گواہی دیں گے ہے نا اور آپ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حق رہے گی اور پھر اسی طرح شہادت کی حق کی گواہی آپ کی امت بھی آگے پھر پہنچائے گی لوگوں تک پیغام پہنچا کر یہ ہم نے سب دیکھا نا پھر خوشخبری دینے والے خبردار کرنے والے اور اللہ کی طرف لانے والے اور سراجن منیرا تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی طرف بلانے والے دیکھیں ہمارے لیے بھی سارے اس میں لیسنس ہیں نا کہ رسول کا مشن کیا ہے کہ اللہ کی طرف اللہ سے جوڑ دو ان کے لوگوں کے دل اللہ سے جوڑ دو کیا ذمہ داری ہے دائی الی اللہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ہمیں بھی دیکھیں یہاں سے لیسن لینا ہے نا. کیا ہم نے دیکھا کہ الی اللہ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہو تو کس بات کا خیال رکھا جائے گا؟ لوگوں کو رب سے جوڑے, اللہ کے پیغام صاف صاف بتائیں, توحید ایمان حق کی طرف بلائیں, کتاب سے جوڑیں, لوگوں کو تعصب سے نکالیں. جی ہاں, اور اس کام میں پھر تحمل اور صبر سے کام لیں, ہے نا, اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, لوگوں کی خیر خواہ ہوں, لوگوں کے اندر آخرت کی فکر دلائیں. کیوں آخرت کی فکر دلائیں؟ کیوں آخرت سے آخرت سے بھی ڈرائیں, جنت کی خوشخبریاں بھی دیں؟ یہ ایک دائی دین کا ہمیں یہاں سے لیسن ملنا ہے نا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے, ہے نا. جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کا کیا غم ہو, اس کے اندر کیا تڑپ ہو کہ یہ اللہ والے بن جائے. ہماری بھی تڑپ یہ ہے نا کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں. تو جو ہماری تڑپ ہے ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو اس میں بھی کیا اللہ کا اذن شامل ہوتا تھا نا. جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی کسی کی مدد نہیں کام آ سکتی, اللہ ہی کی مدد کام آ سکتی ہے. اللہ کی مدد جب تک نہ ہو, اللہ کا اذن جب تک نہ ہو, کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کی مدد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے کہ سراج منیرہ والی, کہ چراغ روشن, یہ صفت کس پر اپلائی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت آپ کے قلب مبارک پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور قلبی تھے, ہر ایک فائدہ اٹھائیں گے آپ کے اس نور سے. پھر دیکھیں آگے کی آیت. یہاں پر جب ہم اگر اس آیت کو لے لیتے ہیں, آیت نمبر 48 کو دیکھیں, یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ 48 کو دیکھیں. جی ہاں, کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کی تکلیف پر, جو دل میں آپ کو تکلیف جو ہوتی ہے اس تکلیف کو آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ کو اس پر مشکل لگے تو کیا کریں؟ اور ہم سب کے لیے بھی کیا اس میں ہمارے لیے لیسن ہے؟ جی ہاں, نظر انداز کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ توکل اللہ, اللہ پر توکل کریں. کیوں؟ وکفا باللہ وکیلا, اللہ کافی ہو جائے گا, اللہ کارساز ہے. اللہ پر بھروسہ کریں, اپنی کوشش جاری رکھیں, باتوں میں آ کر حق بتانا نہ چھوڑیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی سہارا ہے, اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا. تو کیا ہمیں پتا چلا کہ کیا کرنا ہے؟ کسی فائدے کے حصول اور نقصان سے بچنے کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. لوگوں کی باتوں سے بچنے کا کیا علاج بتایا گیا؟ اللہ کا توکل. جی ہاں, بندے کو ضرورت ملتی ہے کام کرنا, بالکل. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 49 میں, اب آپ کے یہاں پر ایک معیار بتا دیا گیا, چوائس بتا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے تعلق ہمیں یہاں پر پتہ چلنا ہے نا, لیکن احکام پھر ساری امت کے لیے ہے. اور پھر ایک معیار, ایک چوائس کی جو یہاں پر بات ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, کس کی بنیاد پر ہو؟ مرد اور عورت کا نکاح کی بنیاد یہاں بتا دی کہ سب سے پہلے کیا دیکھنا ضروری ہے, کیا چوائس ہو, کس معیار کو سامنے رکھا جائے گا, ایمان کو, دین کو, ہے نا. اور پھر یہاں پر ہمیں کیا بات پتا چلی کہ نکاح کرنے کی بات ہے نا, کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو اور نکاح تو کر لیا اور ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں کوئی عدت ہوگی؟ عدت نہیں ہوگی، عدت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور عدت اگر وہ اگر پھر اسے رخصت کرو تو کیا کیسا رخصت کرنا چاہیے؟ بھلے طریقے سے، ہے نا؟ اور بھلے طریقے میں کیا آ جائے گا؟ عزت احترام سے رخصت کرو، کچھ دے دلا کر رخصت کرو، تحفے دے کر رخصت کرو. اور پھر ہم نے ایک یہاں پر یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر طلاق کے بجائے مرد فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر بیوہ جو ہے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ عدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی ہاں، حق مہر ادا کرے، عدت ہوگی. کتنا دیکھیں ہمارا دین کے اندر اتنی ساری حکمتیں ہیں کہ اس کو مان لینے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. پھر دیکھیں کہ آگے کی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر چار سے زیادہ کی شادی کی رخصت دی گئی نا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 50 سے لے کر جہاں تک آج ہمارا لیسن تھا، آپ بتائیں گے کہ کیا ہم نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے ناطے سے جو اصول، جو اختیار آپ کو دیے گئے، جو شریعت آپ کو دی، کیونکہ آپ ہی شریعت کے اس میں وہ تھے نا، کیا ہم نے یہاں سے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ناطے سے؟ کس بنیاد پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ نکاح میں بھی حکمتیں تھیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوں، جی ہاں، مسئلیتیں تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تبلیغ اور تعلیم کے اعتبار سے تھے، معاشرے کی اصلاح مقصود تھی. اور کیا تھا؟ ہم نے ابھی کل ہی اس لیسن کو پڑھا ہے، کون سے رسم کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت زینب سے نکاح کی؟ جاہلانہ رسم کے علاوہ دوسری جتنی بھی رسمیں جو غیر ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح قبائلی دشمنیاں اور رسموں کو ختم کرنے کے لیے تھی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات نے تعلیم جو آپ سے پائی پھر امت کو دیا. کتنے مسئلے وہ تھے نا، حکمتیں تھیں اس میں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے ہم جب دیکھتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 51 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا. کس بات میں اختیار دیا گیا؟ وائس وائس بریک ہو رہی ہے، سب کے لیے یہی ہے. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا کہ آپ جس کے ساتھ رہیں، جس بیوی کے ساتھ چاہیں رہیں، جس بیوی کے ساتھ چاہیں آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اس کے بارے میں. اور یہ حکم صرف آپ کے لیے تھا، عام مردوں کے لیے نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کے باوجود کیا عمل کیا؟ کیا عمل کیا؟ آپ نے کسی ایک کو چوز کیا، آپ نے عورتوں کے ساتھ عدل کیا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا. بالکل. اور پھر دیکھیں آیت 52 میں یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، کیا اصول دیا جا رہا ہے کہ آپ اب کیا نہیں کر سکتے، اور کس کے عوض میں یہ آیت اتری. دیکھا نا ہم نے اس کو آج کی تفسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کس بات کا اختیار نہ رہا کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کو بلند مقام حاصل ہو رہا ہے نا، اب ان کو چھوڑنے کی رخصت نہیں تھی، تحفہ ملے آپ کی بیویوں کو، کس وجہ سے؟ کوئی لکھے آپ سے کس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترات کو مقام ملا اتنا بڑا کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے، کسی اور سے اب آپ اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کس بات پر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا تھا آپ کی بیوی نے، ہے نا، جب انہوں نے دنیا مانگی تو یاد ہے آپ کو وہ آئے، جی ہاں، سب نے ساتھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بارک اللہ فیکم، دے چوز ہم، جی ہاں، آیت تحیز کے بعد یہ ہوئی، یہ آیت میں نے یہ نازل ہوئی، تو کتنی بڑی دیکھیں اللہ تعالیٰ بعد میں درجے بھی دیتا ہے نا، مقام بھی بلند کرتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر ضروری ہے، اور کتنی خوبصورت مقام ملا الحمدللہ، کیونکہ اللہ ہر چیز کا نگران ہے، رقیبہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے نا، اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور شادیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا، یہ کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ کہ دیکھیں شریعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پہ یہ شریعت نہ ہو، ہے نا، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، حلال ہے وہ حلال ہے، جی ہاں، جی ہاں، محترات کو اللہ کی طرف سے گفٹ ملا، کتنا خوبصورت گفٹ، آل ڈیسیشن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالکل سارے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا، تو اس کے ماننے میں ہی ہمارا فائدہ بھی ہے، لیکن دیکھیں ان آیتوں کو ہم صرف نہ ایسے ہی نہیں گزر جانا چاہیے کہ صرف یہ تو شادیوں کا ہے یا صرف یہ تو طلاق کے بارے میں ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑے سبق ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عمل کرنے والا ہمیں بھی بنائے، ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے مردوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ عمل جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم علم حاصل کریں، اس کتاب سے جڑیں، اس کتاب کے اندر ہر ایک چیز کا کھول کھول کر بتا دی گئی ہے، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و کثیرہ۔ چلے ان شاء اللہ تعالیٰ اب گرامر کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گرامر کے ذریعے، دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی موقع دے رہے ہیں نا آپ سب کے لیے، بہت ساری آسانی کرے کہ گرامر کے ذریعے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے گرامر کی طرف چلتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر و کثیرہ، اللہ ہم سے قبول کر لے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله، جناب يعني voice very low ہے، سب کے ساتھ یہی مسئلہ، ابھی دیکھ لیتے، no problem، okay، اچھا اب بتائیے، بہت زیادہ ہائی تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے، good, alhamdulillah. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں گرامر کا سیشن. ٹھیک ہے ریڈی ہیں سب؟ الحمدللہ اسٹل ہوا نہیں اب تو فل ہے. اب میں خود تھوڑی سی زور سے بول دوں گی تاکہ آپ کو آواز کلیئر ہوتا ہے. ادر وائز اگر میں زور سے بولوں گی بہت ہائی لیول ہو جائے گا. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمنن بالخير وبك نستعين يا فتاح. چلیے ان شاء اللہ پیج نمبر 42-43 نکال لیجیے. اوکے ان شاء اللہ آج ہم نا کی ضمیر کے ساتھ اپنے اسماء اور افعال کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے پیج 42-43 پہ جو ہم نے پچھلا سبق دیکھا تھا وہ کلیئر ہے؟ بتائیے گا. ایک ریویو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یا کی جو علامت ہوتی ہے وہ جب اسماء کے ساتھ اور حروف کے ساتھ آتا ہے تو ہم سمپل اس میں نسبت قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں میرا میری اپنا میں اس طرح کے ورڈ اس میں ہم ٹرانسلیشن میں کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رسولی ہمیں پتا ہے رسول رسول کو کہتے ہیں رسول رسول کی جمع. ٹھیک ہے سو یہ جب یا ایڈ ہو گیا تو ہم کہہ دیتے ہیں میرے رسول. ٹھیک ہے اسی طرح آیات ہمیں سب کو پتا ہے آیات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آیات نشانیاں. آیاتی جب یا ایڈ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میری آیات. ٹھیک ہے اسی طرح ربی الیا انی بی منی. تو ان سب میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اسماء اور حروف کے ساتھ جب یا اس کے اینڈ پہ آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ میں میری میرے مجھ میں اپنا اپنی اس طرح کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریفرنس کے ہمارے پاس کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے اور فیل میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر فیل کے ساتھ یا لانا ہو تو ہم ان بٹوین نون کسرہ کے ساتھ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جب فیل کے ساتھ یا کو لانا ہو تو ہم فیل اور یا کے ان بٹوین ایک مکسورہ نون وہ نون کے جس کو کسرہ زیر دیتے ہیں وہ لے آتے ہیں. کیونکہ ایز خالی فیل کے ساتھ یا لگانا اس کو پڑھنے اور بولنے میں آسان نہیں ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ثقل ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے خلقنی یہدینی یسقینی اطعمنی یطعمنی. ٹھیک ہے یہ سب الفاظ جو ہیں ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک چیز جو آپ کو نوٹ دیا تھا وہ یہ کہ اگر فیل کے آخر میں یا ہو لیکن فیل اور یا کے درمیان آپ کو نون مکسورہ نظر نہ آئے تو پھر اس کا ترجمہ مجھے مت کیجئے. پھر ہم اس کا ترجمہ مجھے نہیں کرتے بلکہ وہ یا جو ہوتی ہے پھر وہ واحد مؤنث کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور عموماً انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ایسا کوئی فیل ہو تو اس کے شروع میں آپ کو حمزہ نظر آتا ہے جو حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. اوکے سو دس از جسٹ اے نوٹ. انشاءاللہ ان نوٹ کو بس ایک گو تھرو کر لیجئے کیونکہ جب کبھی قرآن پاک میں ہمیں یہ افعال اس طرح نظر آئیں تو ہم فوری پہچان جائیں کہ یہ افعال جو ہیں یہ امر کے لیے آئے ہیں حکم دیا گیا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے چلیے اب آئیے نا کی طرف پیج نمبر 43 کا لاسٹ پارٹ نون الف زبر نا. یہ علامت بھی اسم فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے یا بھی آخر میں آتی ہے نا بھی آخر میں آتی ہے. جب یہ علامت اسم کے آخر میں ہو تو اس وقت ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارا ہماری ہمارے. یا اپنا، اپنی، اپنے. اگین اگر ان بٹوین کوئی بات چل رہی ہے اور پھر ان بٹوین آیت کے یا بات کے بیچ میں آ رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اپنا، اپنی یا اپنے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، کتابنا ہماری کتاب، آیاتنا ہماری آیات، رسولنا ہمارے رسول. ٹھیک، اور آیات کا جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. ٹھیک ہے، آباؤنا یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ جب نا ایڈ ہوا تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا، ہمارے آبا و اجداد. ٹھیک ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سو ربنا ہمارا رب، انا لننصر رسولنا، بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. اب رسولنا ہے سیم ہی ہمارے رسول، لیکن جب آیا میں ہم نے ترجمہ اس کو دیکھا ریفرنس کانٹیکسٹ کے حساب سے، تو اس وقت ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے یقیناً ہم ہمارے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن جو اردو کا اسٹائل ہے بات کرنے کا اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. ٹھیک ہے، ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو اس کے اکارڈنگ ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. ولن نشرك بربنا احدا، بربنا اپنے رب کے ساتھ ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے کسی کو اپنے رب کے ساتھ. اب یہ تو ہو گئی بات کہ اسما کے ساتھ جب ہم نے نا کا اضافہ کیا تو سیم یا والا اسٹائل تھا کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی نسبت شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری نسبت شو ہو رہی ہوتی ہے اس اسم کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ. جب افعال کے ساتھ نا آئے تو پھر ہمارے پاس سچویشن کیا بنتی ہے، اگر نا فعل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے سکون ہو تو ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں نزلنا. ٹھیک ہے، نزلا فیل ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، نزلنا. جب نا سے پہلے جو لام لاسٹ لیٹر ہے اس پر اگر آپ کو سکون نظر آئے تو پھر ترجمہ کیا کریں گے، ہم نے وہ کام کیا، ہم نے وہ فیل کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، مارک کر لیجئے اس کو، ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اگر نا سے پہلے فیل کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس پر سکون ہے تو دیٹ مینس وہ کام کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا، ہم نے وہ کام کیا، جو بھی کام ہو رہا ہے ہم نے کیا. نزلنا ہم نے اتارا، ترکنا ہم نے چھوڑا، ترک کرنے کا کام کون کر رہا ہے، ہم. ترکنا چھوڑا ہم نے. رزقنا اگین دیکھیے، نا سے پہلے آف جو فیل کا لاسٹ لیٹر ہے اس پہ سکون ہے، سو ہم کیا ترجمہ کریں گے، رزقنا رزق دیا ہم نے. خلقنا خلقنا اگین جو فیل کا لاسٹ لیٹر ہے نا سے پہلے اس پر سکون ہے تو ترجمہ کیا ہوگا، ہم نے پیدا کیا. جو فیل ہو رہا ہے پیدا کرنے کا وہ کون کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، سو ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر. سو پھر ہم اس کو اگر کوئی اور حرکت ہو تو پھر ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اوکے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، سو بس اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اگر سکون ہوگا لاسٹ لیٹر پر، اس نا سے پہلے والے لیٹر پر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کام کو کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ترجمہ ہم کیسے کریں گے، ہم نے کیا اس کام کو. اوکے، آیات کے اس میں انہوں نے جو ڈفرینٹ آیات کا ریفرنس دیا ہے، احللنا بالکل حلال کرنے کا کام ہم نے کیا رائٹ ماشاء اللہ بالکل اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے لیسن کو کرتے ہوئے یہی ایگزامپلز اور ڈھونڈ سکتے ہیں اس کی مثالیں وترکنا ونزلنا رزقنا اوکے اور اگر چلیے اگلی بات پر چلتے ہیں اور اگر نا سے پہلے سکون کی بجائے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نا سے پہلے والے لیٹر پر سکون نہ ہو بلکہ کیا ہو زبر یا زیر ہو ٹھیک ہے زبر یا زیر کی حرکت آ سکتی ہے اس کا مطلب دیر آر تھری ڈفرنٹ آپشنس یا تو وہ سکون میں ہوگا یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا ٹھیک ہے سکون کی ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہمارے پاس رولنگ آتی ہے کہ اگر سکون ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کام کرنے والے ہم ہیں ہم نے کیا اس کام کو اور اگر زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے اوکے لیٹس سی ہمارے پاس فعل ہے خلقتا ٹھیک خلقتنا ہم نے آگے نا ایڈ کیا اب یہاں پہ کیا شو ہو رہا ہے کہ خلقتا اوکے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم یہ چیز پڑھ چکے کہ خلقتا خلقتو خلقتی خلقت یہ سارے جو علامات ہیں یہ اس حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی کا فعل ہوتا ہے اور کرنے والا آلریڈی تا تی تو میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب کام کرنے والا آلریڈی موجود ہے اور اس کے بعد نا آ گیا ٹھیک ہے تو کیا شو ہوگا کہ اب یہ کام کرنے والے ہم نہیں ہیں بلکہ کام کرنے والا تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے اور وہ ہمارے اوپر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جسے ہم سبجیکٹ آبجیکٹ جو فائل اور مفعول کی بات کرتے ہیں تو جو تھوڑی سی بھی اگر اس چیز کو سمجھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو کام کرنے والا ہوتا ہے خود ڈوئر آف دا ورک ٹھیک ہے فائل اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ کام کسی پر کیا جا رہا ہو یعنی مفعول کہ جس پر کام کیا جا رہا ہو تو اب اس صورت میں جب نا سے پہلے کوئی حرکت موجود ہو زیر یا زبر کی تو سمجھ جائیے کہ اب یہ جو نا کی علامت ہے اس وقت اس پر کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیں اب ہم نے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کام ہمارے اوپر ہو رہا ہے یعنی خلقتا تو نے پیدا کیا نہ ہمیں ٹھیک ہے ہمیں یا ہم کو اب اٹ ڈیپینڈ کہ آپ اردو میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ٹھیک ہے سو خلقتنا تو نے پیدا کیا ہمیں بعثنا اب دیکھیں نا لاسٹ میں آیا اس سے پہلے سا کا لیٹر ہے اور اس پر فتح کی حرکت ہے بآسا نا بآسا اس نے اٹھایا ہمیں نا ہمیں ٹھیک ہے تو کیا شو ہو رہا ہے کہ نا یہاں پر مفعول بن رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے اٹھایا نہیں کریں گے بلکہ بآسا نا شو کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر کام ہو رہا ہے اس نے ہمیں اٹھایا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہوتا بآسنا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ سا پہ سکون ہوتا تو ہم کیا ٹرانسلیشن کرتے اٹھایا ماشاء اللہ اس وقت وہ اٹھانے کا کام کرنے والے ہم ہوتے ہے نا سب کے لیے کلیئر ہے کہ اگر نا سے پہلے والے لیٹر پر سکون ہوگا تو وہ کام کرنے والے ہم ہوں گے اس وقت ہم کہیں گے ہم نے کیا رائٹ اب سا کی فتح بتا رہی ہے اس کی حرکت بتا رہی ہے کہ کسی اور نے اٹھایا ہے ہمیں صبح آسانا آیا ہمیں ہدیتنا ہدیتنا اگین نا سے پہلے تا کے اوپر فتح کی حرکت ہے تو اب ہم ترجمہ نا کا کیسے کریں گے ہدایت دینے کا کام یس ہمیں دی جا رہی ہے تو نے ہدایت دی، ہدیتا تو نے ہدایت دی نہ ہمیں. گڈ، ماشاء اللہ. اہدنا اہدنا، نا سے پہلے دال ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دے ہمیں. اوکے، سو الحمدللہ اتنی سی بات بس سمجھ لیجئے. تو لائک آسان ترجمہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر نائلے والے حرف پر سکون انہیں تو اس کے ترجمہ ہم کیسے کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ اس کام کو کرنے والے تھے، ہم کہیں گے ہم نے یہ کام کیا. اوکے، جو بھی فیل آ رہا ہے، جو بھی کام کیا جا رہا ہے، سو وہ کرنے والے ہم ہیں، ہم نے کیا. اور جب نا سے پہلے والے فیل کے لاسٹ لیٹر پر ہمیں حرکت فتح یا کسرہ کی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ کام کوئی اور کر رہا ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. آسانی ہوگی انشاءاللہ اس چیز سے. یس، سب کو کلیئر ہے؟ اگر کسی کو بات کلیئر نہیں ہے تو پلیز بتائیے گا. اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو اور آخر میں نہ سے پہلے جزم ہو تو پھر بھی اس نہ کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. اوکے، اب یہ فیل امر اور نہیں کی بات کر رہے ہیں، بٹ اسٹل دیٹس آلسو ا فیل. سو جیسے ہم کہتے ہیں نا، اجعلنا، ہمیں کر دے، ہمیں بنا دے، ٹھیک ہے. سو اس وقت بھی ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تو کر دے ہمیں ایسا، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، نہ تو شامل کر ہمیں. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے رب تو نہ شامل کر ہمیں ظالم قوم کے ساتھ. واجعلنا للمتقین اماما، اور تو بنا ہمیں پرہیزگاروں کا امام. سو سمپل یہاں پہ تو یہ بات بتا دی کہ اگر نہ سے پہلے سکون ہوگا تو نہ کا ترجمہ ہمیں ہی کیا جائے گا، چاہے وہ فعل کی کوئی بھی صورت ہو، ٹھیک ہے. لیکن اپنی آسانی کے لیے ایک بیسک سی چیز یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس نہ سے پہلے سکون ہو تو سمجھ جائیے کہ اس فعل کو کرنے والے ہم خود ہیں، اور اگر اس سے پہلے حرکہ ہے تو دیٹ مینس کہ اگر صحیح لائک ہوگا کہ وہ فعل کرنے والا کوئی اور ہے اور ہمارے اوپر وہ فعل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے، ہمیں. اوکے، ہم نے اور ہمیں کا فرق یاد کر لیجئے، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف کے ساتھ اگر نہ آ جائے تو ترجمہ عموماً ہم یا ہماری کیا جاتا ہے. جیسے الینا، ہمیں پتا ہے الا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، طرف، ٹورڈز، رائٹ. الینا، ہماری طرف. یس، بالکل. فینا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور میں کسی چیز میں، ان. سو فینا، ہم میں. علینا، علا کا مطلب اوپر. علینا، ہم پر، ہمارے اوپر. لیتنا، لیتا ہوتا ہے کاش، خواہش کرنا کسی چیز کی. لیتنا، کاش کے ہم. اور ایگزامپل کے لیے جو آیات ہیں یہاں پہ، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بتائیے گا وائس اوکے ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے جھٹکا پڑا تھا، بٹ الحمدللہ. چلیے، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ یہی لیسن کا لاسٹ جو پارٹ تھا کہ حروف کے ساتھ اگر نہ آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. سو سمپل سی چیز ہے، اس کو ریوائز کر لیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب بھی ہمیں ٹائم ملا پھر ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اور یہ آ جائے کسی کے آخر میں تو میں یا مجھے ترجمہ ہوتا ہے، اور نہ آ جائے تو ہم یا ہمیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آئی ڈو ریوائز اور کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے لیسن کے ساتھ، کچھ اور نئی دعاؤں کے ساتھ، کچھ اور نئے جذبات اور احساسات کے ساتھ، کچھ اور نئی ایکسپیرینسز کے ساتھ. انشاءاللہ دعا ہمیشہ یہ کیجیے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ ہم جس مقصد کو لے کر یہاں پر آتے ہیں اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمارے کام میں آسانی فرما دے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.